پاک کے آد گئے تو رسول پاک کے آد گئے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کے آد گئے تو رسول پاک کے آد گئے تیری شان خواجہ خواجہ کا تیری شان خواجہ خواجہ کا تجھے بے قصو کا خیال گئے تجھے بے قصو کا خیال گئے میرے خواجہ عطا رسول گئے میرا خواجہ عطا رسول گئے وہ بہار چشت کا پھول گئے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نگال گئے چمن علی کا نگال گئے میں گدائے خواجہ چشت ہوں میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز گئے مجھے اس گدائی پہ ناز گئے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ گو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ گو میرا خواجہ پیدا نواز گئے میرا خواجہ پیدا نواز گئے ہم ناز گئے بس تجھ پر کسی اور پہ ناز نہیں تیرے جیسا زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں تیرے دین دلانے کا انداز نرالا ہے تیرے دین دلانے کا انداز نرالا ہے کسی اور کا دنیا میں ایسا انداز نہیں اور تیری شان کے میں صدقے قربان تیرے خواجہ اے ہند ولی خواجہ اے ابن سخی خواجہ معین الدین معین الدین معین الدین
یہ تھے سید احمد شاہ قادری جو اپنے مخصوص انداز میں منقبت خواجہ پیش فرما رہے تھے. اب بلا تاخیر حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری دامت برکات العالیہ سے ملتمس ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. نعروں سے حضرت کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذلف الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید. ومن دلہ فہو البعید الترید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن. والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصب ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم بائیس تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا یہ سالانہ حزب سابق عظیم الشان شب بیداری واز و دعا کا یہ اجتماع 27 رمضان المبارک کی یہ مبارک شب جو اکثر اقوال صوفیہ کے تجربات صالحین کے تجربات کے حوالے سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، میں اور آپ ایک دفعہ پھر محبی و مخلصی اخف اللہ حضرت قبلہ الیاس تنبی صاحب اور حضرت قبلہ یونس تنبی صاحب زیدہ شرفہما کے دولت خانے پر ہم حاضر ہیں، اور ہمارے یہ بھائی بڑی بے لوسی کے ساتھ بغیر کسی غرض اور دنیاوی منفعت کے علم دین کا بہت شوق رکھتے ہیں، لوگوں تک دین پہنچانے کا، قرآن و سنت کی تبلیغ کا، اور ان کو بلا کر اجتماع سجا کر لوگوں تک دین کی بات پہنچا کر پھر بڑے بہترین کھانوں کے ساتھ ان کی ضیافت کا اہتمام، یہ اللہ رب العالمین نے ان بھائیوں کو قلبی بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے، اور یقیناً یہ اللہ رب العالمین جل والا کا بڑا انعام ہے کہ جو دین اور دینداروں پر اپنے مال کو خرچ کرنے میں اور دنیا میں کوئی اس سے لالچ داد تحسین نمود تعریف کسی سے کوئی سروکار نہیں، اور یہ حضرات یہ کرتے ہیں قابل رشک ہیں. اللہ رب العالمین دعا کیجئے مل کے آج کی شب ہمارے الیاس بھائی کو اللہ کامل صحت عطا فرمائے، رونقیں ان بزرگوں کی وجہ سے ہیں، اللہ ان کو کامل صحت عطا فرمائے، اور مرض سے اللہ رب العالمین ان کو ان کی اہلیہ محترمہ کو کامل شفا اور کامل صحت عطا فرمائے، آمین کہیے. اور برادر اکبر ان کے یونس تنبی صاحب کو اللہ رب العالمین کامل صحت، ہمارے حنیف بھائی قبلہ اور گھر کے دیگر جو بڑے بزرگ ہیں جو ہمارے دوست ہیں، اللہ رب العالمین جل والا ان بھائیوں کو اسی طرح خوش رکھے، ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ رکھے. حضرات گرامی، آج کا یہ سالانہ اجتماع جو لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے اور تربیت کی شب ہے، یہ اپنے بنیادی زندگی کے مقصد اور مقاصد کو جاننے کی شب ہے. آج کے اجتماع کا مقصد نہ کوئی تحریک، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی سیاست، محض رضا الہی اور تربیت کے لیے ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان چیزوں کے اندر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی یہی توجہ ہوتی ہے، اور مجھے بار بار کہتے ہیں کہ ایسا موضوع ہو جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنے، ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنے. تو میں آج کی یہ شب جو لیلۃ القدر اکثر اقوال کے مطابق ہے، اس شب کی سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا. قرآن کریم کی بزرگی سے کون مسلمان واقف نہیں، یہ اللہ رب العالمین جل والا کے کلام کا سردار ہے، اور اللہ رب العالمین جل والا کا محبوب کلام ہے جو اس نے اپنے محبوب مکرم اور اپنے سب سے بڑے محبوب جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کا نزول فرمایا ہے. اور اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات الف شہر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور اس رات کی شان یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے قطار در قطار اس رات کو زمین پر اترتے ہیں اور ان کی سرداری، ان کی افسری، ان کی قیادت کے لیے حضرت جبریل آ رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ سلام علیہ حتی مطلع الفجر، یہ فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے. سلامتی سے مراد کیا ہے؟ امن دینے کے لیے، نجات دینے کے لیے. ہر قسم کی دقت، پریشانی، مشکلات، عصائب اور ہر قسم کی وہ چیز جو اذیت اور تکلیف کا باعث بنتی ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے سلامتی یہ صحت، سلامتی یہ ایمان، سلامتی یہ دنیا، سلامتی یہ قبر اور سلامتی آخرت کا، مسلم سلامتی کا اور مکمل سلامتی کا مژدہ لے کر یہ رات آتی ہے. لیلۃ القدر کی طرف بڑھتے ہوئے شوق مطالعہ قرآن کے لیے یہ بات سن لیجئے کہ قدر کے کئی معنی جو علماء سے ہم سنتے ہیں، میں صرف سرسری طور پر یاد دلاتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، اپنی طبیعتوں کو بیدار رکھیے. قدر کا ایک معنی عظمت کے بھی ہے اور شان کے بھی ہے. ہم اردو میں محاورہ کہتے ہیں قدر و عظمت، قدر و عظمت، اور یہ قدر بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور عظمت بھی عربی زبان کا لفظ ہے. تو قدر و عظمت، اس کی قدر اس رات کی یہ ہے لیلۃ القدر. لیل تو کہہ دیا ہم نے عربی زبان میں، رات کو لیل کہتے ہیں، اور قدر، قدر اور عظمت والی رات. اس کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا ہے، پھر یہ رمضان شریف میں یہ آئی ہے اور بخشش والی یہ رات ہے. اس رات کا کمال یہ ہے کہ اس کو قرآن کریم نے کہا یہ ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو پورے رمضان کو رحمت قرار دیا. میں حدیث پاک کا وہ مفہوم یاد دلا کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، عمل کی نیت سے بیان کروں گا، آپ عمل کی نیت سے سماعت کریں اس کے شوق کے ساتھ. بڑی مشہور روایت، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ممبر کے پہلے سیڑھی اور زینے پر قدم رکھا تو اتنا جلال تھا حضور کو، اللہ اکبر، اتنی ناراضگی تھی، اتنی ناراضگی تھی کہ حضور نے دعائے ضرر اور بدعا کی. وہ کریم نبی جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، جن کا گویا کہ جن کے لیے اعزاز ہے لیکن جلال اتنا آیا ہے اور غضب اتنا فرمایا ہے کہ زبان سے کلمات نکلے کہ برباد ہو جائے وہ بندہ. یہ کوئی عام سخت دل نہیں کہہ رہا، یہ وہ عظیم ہستی کہہ رہی ہے جن کے دل کی نرمی کو قرآن بیان کرتا ہے اور جن کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. یہ رحمت ہی کا حصہ ہے، کیونکہ جب بے لوس خیرات اور عظمت دینی ہو اور اگلا قدر کو پہچانے نہیں تو پھر اس پر جلال ہی آتا ہے، اور وہ جلال کرنا حق ہے تاکہ وہ جو عظمت والی چیز ہے اس کی ناقدری نہ ہو جائے. جو عظمت والی چیز، آپ قیمتی کس کسی چیز کو دے رہے ہیں جو اس کے لیے بھلا اور اس کی بھی ضرورت ہے. ایک شخص کی ایک ضرورت ہے اور وہ ضرورت کے لیے وہ بہترین اس کی ضرورت کی تکمیل کی آپ چیز دے رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میں تجھ سے کچھ چاہتا نہیں ہوں، تو پھنسا ہوا ہے مشکل میں اور میں تجھے یہ دے رہا ہوں، اور آگے سے تو اعتنا برت رہا ہے، اگنورنس، اگنور کر رہا ہے، بے توجہ ہی کر رہا ہے، تو جلال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی، تین بہت بڑی نعمتوں کی طرف اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں، جس کو پکڑ لیا جائے تو بیڑا 100% پار ہے، 100% پار. پہلی چیز جناب رسول کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بربادی ہے ہلاک.
کون کہہ رہا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور درست عقیدہ ہے کہ ان کی زبان سے جو نکلا خدا نے قبول کیا. تو یہ جملے بھی سنیے، اور ہمیں حیا آ جانی چاہیے اس بات، شرم آ جانی چاہیے مجھے اور آپ کو. فرما ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے اور اس کو جوانی مل چکی ہو اور ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، جنت کو کما نہ لے.
فرما بربادی ہے. کیا مطلب؟ کہ تیرے ساری بدکاریوں کا علاج یہی تھا کہ تم ماں باپ کی خدمت کرتا تو تیری کاپی چیک ہی نہیں ہوتی, بس اسی وفاداری پہ خدا تجھے بخش دیتا. اتنی بڑی بشارت تجھے دی گئی اور تو نے پھر اعتنا برتا اور تو نے توجہ نہیں کی اتنی بڑی فیاضی پر اور جنت ملنے پر اور اس عمل کے اوپر, تو فرما پھر تیرے لیے بربادی ہے. عمل کی نیت سے سن, فرما پھر تیرے لیے بربادی ہے. اور اس پر آمین کس نے کہا؟ حضرت جبریل امین نے. اللہ اکبر, جبریل امین نے آمین کہا. حضور نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاکت بربادی ہے اس بندے کے لیے جس نے رمضان پایا. اللہ اکبر. ابھی کچھ دن باقی ہے میرے دوستو, صبح کا بھٹکا شام کو لوٹ آ جائے تو اسے بھلا ہوا نہیں کہتے, ابھی قدر کر لینی چاہیے مجھے اور آپ کو. حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ جس نے قدم مبارک دوسرے زینے پر رکھ کر فرمایا ہلاکت و بربادی, بربادی جب حضور کہہ دیں تو کیا خیر بچا؟ پھر دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی, قبر بھی گئی, معاذ اللہ. اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. فرمایا بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے رمضان پایا اور رمضان کے روزے رکھ کر رب کو راضی نہ کیا, یعنی روزے رکھ کر رب کو راضی کیا اور جنت کے حصول کا سامان کر لیا جو حدیث کا مراد ہے, نہ کر سکا, روزے بھی نہ رکھے جو رب کی رضا کا باعث تھا, جنت میں جانے کا باعث تھا. فرما اس کے لیے بربادی ہے, ہلاکت ہے. جبریل نے دوبارہ آمین کہا. رمضان تو ہم نے غفلت سے گزار دیا. یہ وہ ہے رمضان کہ جس میں صرف تم سامنے کھڑے ہو جاؤ بخش لیا جائے, کیا کیا تھا چھوڑو اس کو, بس آ گیا ہے بس ٹھیک ہے بخش دو. یعنی اتنی فراوانی سے قدرت اپنے بخشش کے بازوؤں کو کھول دیتی ہے, پوچھا ہی نہیں جائے گا. ندامت و شرمندگی, اعتراف جرم, اور جس کا ہے اس کا اعتراف صرف کر لے, غلطی کا اعتراف کر دے. فرما بس تیرے اس عمل سے وفاداری پتا چل جائے کہ تو ہمارا ہی ہے تو بس آگے کچھ نہیں پوچھیں گے. یہ رمضان کا مہینہ ایسی چھما چھم بخشیشوں کو لے کر آتا ہے. پہلا اشارہ رحمت ہے, دوسرا مغفرت ہے, تیسرا جہنم سے آزادی ہے. اس کو کیوں؟ تاکہ یہ طبیعت میں اشتعال, طبیعت میں رغبت پھیلانے کے لیے میرے دوست بزرگو یہ بات کی گئی. تیسرے زینے پر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو پھر فرمایا ہلاکت ہے, بربادی ہے. سب بھول جانا میرے بھائیوں, تین باتیں نہ بھولنا. فرما بربادی اور شخص کے لیے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. فرما بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اس نے مجھے درود نہ پڑا. یعنی کیا مطلب؟ درود ایک ایسا مژدہ ہے کہ جو خود بندے کو تیرا کر پہنچا دیتا ہے. روزہ ایسا ہے جو بندے کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, اور ماں باپ کی خدمت ایسی ہے کہ جو اس کی وفاداری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لیکن جس نے نہیں تسلیم کیا, نہیں مانا, ہمارے کان سن رہے ہوتے لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. چہروں پر اجنبیت ہوتی ہے, کلام کس کا ہے, قدر ہی نہیں, احساس ہی نہیں, موت کا خوف ہی نہیں. حضور سید عالم نے فرمایا جس طرح ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں بیان کیا اپنے اور آپ کو, کہ فرمایا اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ نے پوچھا کیا؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ کو کی حیا کا حق یہ ہے کہ جو تمہارے سر میں ہے اس کی حفاظت کرو, کہ آنکھ کیا چیز دیکھ کر اندر لا رہی ہے, کان کیا سن کر اندر لا رہے ہیں, جو تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے اس پر حیا کرو, موت کی تیاری کرو, دنیا کو پستی اس کی یقین کر لو, اور آخرت میں رب سے ملاقات کی یقین دہانی پر جم جاؤ. یہ رب سے حیا کرنا ایسا ہے جیسے رب سے حیا کرنے کا حق ہے. تو یہ وہ راتیں چل رہی ہیں میرے دوستو. پھر لیلت القدر دیکھیں, رمضان پورا اور پھر اس میں ایک اعلیٰ لیلت القدر. یعنی یوں تو دیکھیے حدیث پاک سے پتا چلا کہ پورا رمضان ہی میرے بزرگ دوستو بخشش کا ہے. ہم نے سو کے گزار دیا, پھیے پر بیٹھ کے گزار دیا, فضول کاموں میں گزار دیا, کوئی مقصد ہی نہیں تھا. روزہ رکھا تو نماز نہیں پڑھی, روزہ رکھا تو نماز پڑھی تو پورا دن بک بک کرتے رہے. تو حضور سید عالم نے فرمایا اگر روزہ رکھ کر بندہ گالی دے, فحش بات کرے, تو پھر رب کو اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. یہ اتنی بڑی عبادت ہے میرے دوستو بزرگ, ذرا توجہ سے آپ اس بات کو دیکھیے. پھر یہ رات پوشیدہ رکھ دی گئی نا پانچ راتوں میں. حضور سید عالم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا, اور پھر فرمایا میں نے آخری پانچ راتوں میں اس تاک راتوں میں میں نے اس کو پایا ہے. حضور سید عالم اپنے حجرے سے نکل کر آئے ہیں, صحابہ کو بتا رہے ہیں, لیکن ایک وجہ بن گئی, صحابہ اکرام کسی معاملے میں باہم کوئی مسئلے میں مباحثہ کر رہے ہیں. حضور سید عالم نے فرمایا کہ تمہاری اس آواز کی وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا, ورنہ میں تمہیں بالکل متعین کر کے بتاتا ہے کہ یہ 21 ہے, 23 ہے, 25 ہے, 27 ہے, 29 ہے, بتا دیتا. میں نے کہا بھائی دیکھو صحابہ کا مباحثہ بھی اللہ کی رحمت ہے, صحابہ کا مباحثہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر وہ مباحثہ نہ کرتے, وجہ نہ بنتی, حضور بتا دیتے, متعین ہو جاتی, اور ہم غفلت جیسے ڈھیلے ہم ہیں غفلت میں گزارتے تو عذاب سر پر ہوتا. صحابہ کا مباحثہ بھی ایسا رحمت ہے کہ حضور فرماتے ہیں تمہارے مباحثے کی وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا ہے, اب ان پانچ راتوں میں پڑھو. یعنی بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ کنفرم نہیں ہے کہ کون سی رات ہے, اگر اس میں کوئی گڑبڑ غلطی ہو جائے تو بندہ اس لیے چھٹ جائے گا کہ کنفرم نہیں تھا. حضور سید عالم کو بھلا دیا جانا یہ امت کے لیے رحمت ہے, اور صحابہ کا مباحثہ امت کے لیے رحمت بنا تاکہ حضور سے بھلا دینے سے یہ ہوا کہ فرما دیا اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو. کہ اگر تاک مثال کے طور پر آج ہم ہیں, لیکن قطعی تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے, لیکن امید ہے اس میں خدا نہ خواستہ کوئی غفلت کر جائے تو 29 کو پکڑ لے گا اور اس میں اللہ سے استغفار کر لے گا. تو یہ جو غفلت ہوئی تو اس وجہ سے اس پر تعاقب نہیں ہوگا, سختی نہیں ہوگی کہ ہم نے خود قطعی نہیں بتایا تھا, ہم نے تو پانچ راتوں میں بتایا, اس میں تھوڑا سست ہوا تو دل اس میں زیادہ لگ گیا, سچا لگ گیا تو وہ لیلۃ القدر تھی بھی نہیں تو ہم نے اس کے لیے بنا دی اس کی صداقت کے لیے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں موتا امام مالک کی صحیح حدیث ہے کہ انی لانسا, میں بھولتا نہیں ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں, میں بھولتا نہیں ہوں, او انسا مجھے بھلایا جاتا ہے, میں بھولتا بولیے نہیں, او انسا مجھے بھلایا جاتا ہے. کیوں؟
لأسنّ, تاکہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکل آئے. یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت ہی رحمت. فرما انی لانسا, میں نہیں بھولتا, او انسا بھلا دیا جاتا ہوں. کیوں؟ لأسنّ, تاکہ میری امت کے لیے آسانی نکلے. ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں, رکعتیں زیادہ ہو گئی, سجدہ سہو کر لیا, حضور نے کیسے بھولنا جو رب کے استحضار میں. تو اب امت کو پتا چل جائے کہ اگر ان سے نماز میں کوئی ظاہری خطا ہو جائے تو اس کا خمیازہ کس طرح ادا کیا جائے گا. حضور کی سیرت, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے یہ زندگی بالکل عملی نمونہ ہے, تاکہ جس طرح تمہاری طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ہر ایک کی نشاندہی اور ہر ایک کا طریقہ تم ان کی زندگی میں دیکھ سکو. جنگ خیبر سے لوٹ رہے ہیں, بڑی سخت جنگ تھی, حضور اتنے تھکے ہوئے ہیں بدن پر تقاضے بشری سے کہ صحاب رسول کہتے ہیں کہ حضور رات کا وقت تھا, اونٹ پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آگے جاتا تھا, نیند سے آگے جاتا. پھر حضور نے کہا کہ روک دو قافلہ, روک دو, روک دو, یہیں پر آرام کریں گے ہم. خیمے لگا دیے گئے, آرام کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے, سواریاں باندھ دی گئیں. فرما بلال ادھر آؤ. جی حضور, اذان حضرت بلال نے دینی تھی, ادھر آؤ. آ گئے. فرما بلال ایسا کرو تم سامنے سب سے پہلے جا کر بیٹھو, جہاں سے فجر طلوع ہوگی نا, تو جیسی تمہیں فجر نظر آ جائے, ٹائم بالکل قریب ہے, تو تم نے فوراً ہمیں اٹھانا ہے تو ہم نماز پڑھ لیں گے. یہ خیبر سے لوٹتے ہوئے حضرت بلال گئے اور خود سو گئے, ان کی بھی آنکھ لگ گئی, سورج سر پر آ گیا. حضرت عمر یا حضرت سیدنا ابو بکر یا حضرت عمران بن حسین اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ جناب ہماری آنکھ کھلی تو سورج تو سر پر ہے. اللہ اکبر, کہتے ہم دوڑ کر گئے حضور کی طرف, تو سرکار کے چشمان کرم بند ہے, ہم نے ہاتھ بدن کو نہیں لگایا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے سب شریعت کے تابع ہی ہو رہا ہے. دور کھڑے رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہے, جب ہماری آواز تھوڑی گونجی تو سرکار نے آنکھیں کھولی. فرما کیا ہوا؟ سورج نکل آیا. حضور نے فرما فوراً بستر باندھو اپنا, چلو سواریاں اٹھاؤ, یہاں پر ہم نماز نہیں پڑھیں گے, یہاں شیطان کا دخل ہے, یہاں نماز نہیں پڑھیں گے, آگے چلیے. آگے لے جا کر وہاں پر حضور سید عالم نے نماز پڑھائی. یہ عجیب بات تھی, ایک صدری روایت ہے صوفیہ کے نزدیک, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھول کر ایک رکعت زیادہ پڑھا دی تھی, تو صدیق اکبر آ کر کہنے لگے حضور اس بھول والی نماز کا ثواب مجھے دے دیں.
اس کا ثواب مجھے دے دے. اب آپ غور کیجئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بھولنا ایک ہمارا بھولنا, ہمارا بھولنا دنیا کے جھمیلے میں بھولنا ہے, اور حضور کا بھولنا اللہ ہی کی یاد میں بھولنا ہے. تو جس کے بھول میں یہ شان ہے کہ رب کی یاد نہ چھوٹے تو اس کی ادا کی شان کیا ہو. جس کی بھول میں استحضار ایسا ہے کہ توجہ اس جانب ہے, توجہ اس جانب ہو گئی, یہ معاملہ دماغ سے بھلا دیا گیا, تو جس کی بھول میں اتنی شان ہے تو اس کی ادائیگی اور استحضار اور اس کی حضوری کے مقام کو کون پا سکتا ہے؟ تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسکرا کر سب سبحان اللہ کہیں, چہرہ تنگ نہیں رکھیے گا, سبحان اللہ مسکرا کر کے چہرہ کھلا لیجیے, لیلۃ القدر ہے, سبحان اللہ کہیں, تاکہ آپ کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو, مجھے دیکھ کر آپ کو خوشی ہو, اور دل کے اندر ذوق عام انسان ہے, جذبات کے ساتھ چلتے ہیں, ایک دوسرے سے اثر لیتے ہو, تو چہرہ کھلا کر کہیے کہ ہم بالکل بیکار اور بے بنیاد لوگ ہیں, لیکن رب نے بخشش کا ذریعہ کیا ہے, اس لیے گھروں سے کھینچ کر اس کی یاد میں اس مجمع میں جمع ہو گئے ہیں. تو قدرت ہم سے خیر کا ارادہ کرتی ہے انشاءاللہ. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز وہاں پڑھائی, لیکن آپ پر اگر یہ کیفیت طاری نہ کی جاتی تو ہم قضا نمازیں کیسے پڑھتے؟ لیکن ایک بڑی تعجب کی بات میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا بھولنا ہے. ادھر میری ماں کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ, یا رسول اللہ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو گھر میں سو جاتے ہیں, اور اپنی وتر کو آپ رات کے آخری حصے میں تہجد کے ساتھ بٹاتے بنا لیتے ہیں. یعنی میری ماں یہ کہنا چاہتے ہیں کبھی آنکھ ہی نہ کھلے تو ادھر تو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہوں عائشہ آئے نا یا تنا مان بلا یا نام قلبی, گھبرانا نہیں, میری آنکھیں بند ہوتی دل زندہ رہتا ہے, مجھے شعور رہتا. تو تہجد کے لیے تو یہ فرمائیں, وتر کے لیے تو یہ فرمائیں جو بخاری کتاب التہجد, کوئی نظریہ قائم کرنے سے پہلے یہ دونوں حدیثیں سامنے رکھنا, دونوں شان سامنے رکھنا. یہاں آنکھ لگ گئی ہے تو فجر چلی گئی, ادھر ہے کہ وتر جاتی نہیں, سو رہے ہوتے ہیں اٹھ جاتے ہیں, جاتی نہیں. اور میری ماں سیدہ عائشہ اسی تعجب میں کہہ رہی ہے کہ حضور پہلے پڑھ لیا جائے, کہنا یہ چاہ رہی ہے پہلے پڑھ لیا جائے, آپ رات کے آخری پہر میں پڑھتے ہیں, ڈر سے کہہ رہی ہے, یہ نہیں کہہ رہی کہ کبھی آنکھ نہ کھلے. سرکار نے مزاج سمجھ لیا تو فرمایا عائشہ گھبرانا نہیں, اے نا یا تنا مان ولا یا نام قلبی, میری آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا ہے, میرا دل نہیں سوتا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ حضور سو بھی جائے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے, ہم سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, حضور سید عالم سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. نیند جو ہے ہمارے وہاں ایک مسئلہ چلتا ہے فقہ میں کہ نیند ناقص وضو ہے کہ نہیں, نیند وضو توڑتی کہ نہیں توڑتی. ہمارے علماء کہتے ہیں نیند وضو نہیں توڑتی, لیکن جب وہ غلبہ ایسا کر جائے اور اغما کی کیفیت طاری ہو جائے, مثلا بغیر سہارے کے اگر بندہ بیٹھا ہوا ہے, جیسے آپ التحیات پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کیفیت میں اگر آپ سو رہے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹا, لیکن ایک جھٹکا آیا اور ایک طرف سے آپ کا پہلو اڑ گیا, یعنی سورین اور کولا آپ کا ایک طرف سے اڑ گیا, جو شرعی مسئلہ بتانے کے لیے پوری حیثیت بتائی جا رہی ہے, تو آپ کا, اور آپ فرام سے اس طرف آئے تو آپ کا وضو گیا, لیکن آپ جم کر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا وضو نہیں گیا. لیکن سوتا تو بندہ پورا ٹیک لگا کر قرار کے ساتھ ہے تو اس میں وضو گیا. صحابی کہتے ہیں کہ باقاعدہ میں حضور سید عالم کے قریب تھا اور سانسیں تیز چل رہی تھی, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے نماز پڑھائی, اور بعض حدیث میں کہ آپ اٹھے آپ نے وضو کیا تاکہ دونوں مسئلے واضح ہو جائے, وضو آپ نے بیان جواز کے لیے کیا, اور جہاں وضو نہیں کیا یہ آپ کی خاصیت تھی اور یہ آپ کا تخصص تھا اور یہ خاصیت تھی کہ حضور سید عالم کے بدن مبارک کو اللہ رب العالمین جل والا نے عام لوگوں کی طرح نہیں بنایا. آپ اگر اس سے ذوق لے رہے ہیں تو میں بات آگے لے کر چلوں گا, غور کیجیے آپ. تو وہاں تہجد کے لیے تو آنکھ کھل رہی ہے لیکن یہاں فجر کے لیے نہیں. تو فرمایا اس تمام باتیں حضور نے پہلے فرما دیا, میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کوئی راہ اور راستہ نکلے. اب جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے سب اٹھایا نا سب کو کہ چلو فجر پڑھو, تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہی بلال کے پاس پہنچ گئے, تھا کیا ہوا بلال تمہاری ڈیوٹی لگائی اور تم سو گئے, یہ ہو گیا. وہ کہنے لگے یار بات یہ کہ میں تو صرف کجاوے کے ساتھ ٹیک لگایا تھا, اچانک مجھے ٹھنڈی سی نیند آ گئی. یہ بات وہ کر گئے. اب حضرت ابوبکر کہتے ہیں جب میں حضور کے پاس آیا تو سرکار نے مجھے کہا ابوبکر تمہیں پتا ہے فجر کیسے گئی؟ پتا بھی فجر کیسے گئی؟ کہہ لگے کیا؟ فرمایا وہ کجاوے کے ساتھ جا کر بلال جو ٹیک لگا رہا تھا نا, تو شیطان نے آ کر اس کی مٹھیاں دبائی اور اس کے بدن کو دبانے لگا, جس سے اس پر سستی طاری ہو گئی, وہ سو گیا. حضرت صدیق نے کہا کہ یہی تو وہ بلال مجھے بتا رہے تھے. تو یہ امت کی آسانیاں ہیں. تو یہ پانچ راتوں کے اندر جو بات موضوع پر آئی ہے کہ پانچ راتوں میں جو تقسیم کیا گیا یہ آسانی کے لیے کیا گیا, اور صحابہ کا مباحثہ بھی امت کے لیے اتنی رحمت ہے کہ اگر وہ مباحثہ نہ ہوتا تو ڈائریکٹ آ کر متعین کر دیا جاتا, اور تعین میں اگر ہم غفلت کر جاتے تو بہت بڑی بربادی ہماری ہوتی ان کے مباحثے. اس لیے کہا اختلاف امت رحمہ, وہ جو نیک لوگ ہیں ان میں باہم کسی نوعیت کا اگر اختلاف ہو جائے, اختلاف اور ہے اور مخاصمت اور ہے. مخاصمت بغض کے اعتبار سے جھگڑنا, اختلاف اس کو کہتے ہیں کہ مسئلے کو سلجھانے کے دلائل سے ایک دوسرے کے انداز میں بحث کرنا. اختلاف رحمت ہے, مخاصمت عذاب اور گناہ ہے. ہم تو اردو میں ذرا کچے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے وہاں بغض والے جھگڑے کو بھی ہم اختلاف کہتے ہیں, جبکہ عربی میں اس میں فرق ہے. مخاصمت اور ہے, اختلاف اور ہے. اس میں حضور سید عالم نے فرمایا اختلاف تو میرے دوستو اگر بات چل پڑی ہے تو اختلاف تو رونق کی خوبصورتی ہے. اگر رات ہی رہتی دن نہیں آتا. میں ایک ملک میں گیا, اتنی لمبی رات تھی, لوگ تھکے ہوئے, اتنا لمبا دن. تو یہ رات اور دن کا آپس کا جو جھگڑا اختلاف ہے, یہی تو حسن ہے, یہی تو آپ کو تازہ رکھتا ہے. یا آپ سو جاتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں, یا آپ کا جاگنا اور سونے کا جو اختلاف ہے, یہ تو حسن ہے. معدے کا خالی ہو جانا, بھوک لگ جانا, پھر آپ کا پیٹ بھر جانا, تو یہ جو آپ کی بدن کے اندر اختلاف ہے یہی تو آپ کا حسن ہے. تو کائنات کا پورا یہ اختلاف, تو ہر اختلاف برا نہیں ہوتا, اختلاف زندگی ہے. اس طرح یہ لیل و نہار کا اختلاف جو ہے, تو اختلاف وہ باعث لعنت اور عذاب ہے جس میں آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن مجھے دل سے آپ کو نفرت ہو جائے خدا نخواستہ, اور میں بے جا صرف جہالت میں آپ سے بات کرتا رہوں, یہ مخاصمت ہے. لیکن ایک نقطے کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں, میں بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں, ایک دوسرے کے لیے دل میں برائی نہیں, مسئلہ دلائل سے حل کرنا ہے. یہ اختلاف یہ صحابہ میں رہا, اس لیے تو شریعت مطہرہ کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی اور اتنی وسعت پیدا. ایک تو سب سے بڑا فائدہ دیکھیں یہاں پر صحابہ کرام رضوان, بات کو پکڑ لیے ذرا مضبوطی کے ساتھ, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر یہ اختلاف ہونا ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے. اس سے پہلے ہم نے کتنی رات گویا کہ گوا دی ہے, اور اس کے بعد بھی ایک رات ہمارے پاس اب موجود ہے, اور اس امید کے ساتھ اگر بندہ استغفار اور توبہ کے لیے کھڑے ہو جائے تو اللہ رب العالمین اسے بخش دے. یہ رات کے اختلاف پر تھوڑی سی بات تھی, اب آگے چلتے ہیں ایک اور ٹاپک کی طرف, کہ یہ رات وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. قرآن اللہ رب العالمین جل وعلا کی وہ کتاب ہے جو سراسر ہدایت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انزل القرآن على سبعة احرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع رواه في شرح السنة. حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ قرآن نازل کیا گیا ہے سات لغت پر, سات زبانوں پر, کیونکہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے. اس کی بات ذرا سن لیجیے, پھر ایک حدیث پاک جو بڑی با کمال ہے اس کے ساتھ میں لا رہا ہوں آپ کے سامنے, علم اضافے کے لیے اس یقین کے ساتھ کہ عمل کریں گے, یاد رکھیں گے اور اس کو توجہ سے سنیں گے, تاکہ وقت کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا, اور بندہ ہتیلی ملتا رہ جاتا. نفس ہمارا ایسا ہے, خواہش یہ کہتی چھوڑو اس سے کیا ہوگا, جب وقت چلا جائے گا نا مجمع خراب ختم ہو جائے گا, آپ چلے جائیں گے گھر, تو یہی کہے گا بڑا عجیب تھا تو, اتنا اچھا موقع تھا تجھے علم دین سیکھنے کا, تو نے سیکھا نہیں. تو یہ دوہرا فتنہ ہمارے سر پر ہماری بری خواہشات لے آتی ہے. اس لیے وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. جو وقت جس کام کا ہے وہی ہے. وقت کے دو چور ہیں جو ہمارے وقت کو برباد کرتے ہیں. ایک تو ہمارا کوئی موضوع نہیں ہوتا کہ ہم نے اس ٹائم پر کرنا کیا ہے, اور موضوع ہو بھی تو ہم اس سے مخلص نہیں ہوتے. یہ دو چور ہوتے ہیں وقت کے. لیکن اب تو ہمارے پاس موضوع ہے کہ ہم درس میں آئے ہیں, اور مخلص ہونا ضروری ہے, کہ جب دین پتا ہوگا تو ہم حرام سے بچیں گے اور نیک راہ کی طرف چلیں گے. اور حضور سید عالم قرآن کریم نے فرمایا مومنین کو نصیحت کرو, اس لیے کہ نصیحت ان کو نفع دیتی ہے. تو میں اور آپ واقعتاً دور دراز سے صرف ایک رات کے لیے نیک بننے کے لیے نہیں, بلکہ رب سے اپنی گزشتہ ماضی کی کوتاہیوں کی معافی اور آگے اس سے رحمت کی بھیک لینے کے لیے آئے ہیں تو پھر یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی. جبکہ میں اور آپ واقعتاً باہر اور اندر سے نیک اور اللہ والا بننا چاہتے ہوں تو جب میں اور آپ اچھا بننا چاہتے ہوں پہلے میں اور آپ طے تو کریں کہ کیا ہم نیک بننا چاہتے ہیں. تو نیک بننا چاہتے ہیں تو پھر توجہ اس طرف جائے گی. تو قرآن مجید فرقان حمید ذرا توجہ کیجیے آپ کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں اتارا گیا کیونکہ یہ حضور کی زبان ہے. میں اس میں محبت کی بات کروں آپ کے سامنے. دیکھیے نماز ہم عربی زبان میں پڑھتے ہیں. نماز صلات ہے, دعا ہے. دعا دعا چاہیے کہ بندہ اپنی مدر ٹنگ میں کرے. مثلا دیکھیے آپ چاہے انگریزی کے جملے بول رہے ہیں عربی کے پیچھے جو آپ کی مادری زبان ہے اس کی آواز پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے, آپ بندے کے شعور سے آواز اٹھ رہی ہوتی ہے, اسی کو آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے جذبات کے ساتھ. بندہ کسی کی زبان کا سہارا لے کر اگر بات کرے تو اس میں وہ دلچسپی نہیں پیدا کر سکتا جو اپنی مادری زبان سے کر سکتا ہے, چاہے اس زبان پر اسے عبور کیوں نہ ہو لیکن وہ زبان سے پھر بھی جذبات تھوڑے کھل سکیں گے. لیکن جو مادری زبان ہونا اس سے دل کو نرم کرنا اور دل کے مراد و مدعا کو بیان کرنا یہ آسان ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں مجھے بتائیے. مثلاً آپ دیکھیں آپ اپنے ادارے میں اگر انگریزی میں انگلش میں کوئی اپلیکیشن درخواست لکھ کر دیتے ہیں تو اس کے کلمات لکھتے ہیں, کلمات بڑے اچھے لاتے ہیں لیکن وہ درد اس میں نہیں آ پاتا. لیکن جو آپ کی مادری زبان ہے اس میں اگر آپ زبان میں بولیں گے تو شاید آپ کی آنکھوں میں ہنسی بھی آ جائے. بندہ جو ہے وہ جذبات میں اتنا آگے آ جاتا ہے. تو بس یہ بات اگر آپ تھوڑا سے دماغ سے قبول کر چکے ہوں تو آگے چلتا ہوں. غور کیجئے تو چاہیے دعا. میں اور آپ رب کے آگے دعا کے لیے کھڑے نماز میں. نماز دعا ہے اور رب سے مانگ رہے ہیں اور رب نماز اگر دعا ہے توجہ تو صرف وہ کلمات زبان تک نہ رکھیں اس کے پیچھے ہمارا جذبہ بھی ہو. یعنی آپ باتیں تو کر رہے ہیں لیکن پیچھے وہ جذبہ وہ صداقت انٹینشن آپ کی نیت کنسنٹریشن جو آپ کی توجہ دلا رہی ہے پیچھے سے تحریک وہ نہیں ہے تو وہ الفاظ چاہے کتنے بھی چنے ہوئے ہوں وہ کیا اثر رکھیں گے. آپ کو مانا ہی نہیں اس کا پتا, یہ مانا پتا ہے لیکن آپ اس کے درد اس کی محبت کو اگر آپ نہیں پا رہے ہیں توجہ کیجیے آپ میرے دوست بزرگوں. تو علماء نے سوال اٹھایا کہ چاہیے تھا کہ نماز جب سب سے بڑی دعا ہے تو اردو بولنے والا اردو میں نماز پڑھتا ترجمہ پڑھتا, میمنی بولنے والا میمن زبان میں پڑھتا, پشتو بولنے والا پشتو میں پڑھتا, فارسی بولنے والا فارسی میں. مجھے بتائیے ہم کہتے اللہ اکبر اور ایک ہوتا یا اللہ تو سب سے بڑا ہے, تو اس جملے کے ساتھ فریاد کرتا. تو یہاں پر علماء نے کہا کہ نہیں دعا تو ہے لیکن پڑھیں گے عربی میں. بھائی قرآن تو عربی میں پڑھ رہے ہیں لیکن جو ابتدائی کلمات اس کی تو اجازت دے دیں آپ. ابھی تو ہاتھ باندھ کے جو نماز ہم تکبیر تحریمہ سے شروع کر رہے ہیں اس کی اجازت دے دیں خدا بزرگ است. ہماری کتابوں میں آئے امام اعظم کی طرف اشارہ کر کے خدا بزرگ است, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اور پھر ہاتھ باندھ کے پھر ہم بڑے سبحانک اللہم و بحمدک کرتے ہیں. پھر رکوع میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا کر کے یا اللہ تو بہت بڑا ہے, پھر بھلے آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے رہیں, پھر آپ کھڑے ہو کر کہیں سن لیا تو نے جو میں نے حمد کی تیری, پھر آپ سجدے میں اپنے آپ کو جھکاتے اور اپنی جبین افتخار کو سجدے میں رکھ کر کہتے اے اللہ تو بہت بڑا ہے. مجھے بتائیے اس میں کیسی رکت کو آپ پاتے, آپ کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو جائیں. لیکن شروع سے لے کر آخر تک کہا گیا کہ آپ نے عربی نہ بولنا. علماء نے اس کے درجنوں جوابات دیے لیکن جو ایک جواب پر قلم توڑتے نا وہ کہے کیونکہ محبوب اسی انداز میں بولتے تھے. کہ میرے محبوب کی زبان یہ تھی, یہ اللہ کو محبت ہے اپنے حبیب سے کہ وہ زبان بھی اللہ رب العالمین نے زندہ رکھی ہے. توجہ آپ کی, اللہ رب العالمین نے وہ زبان بھی اللہ رب العالمین نے زندہ رکھی. بڑی توجہ سے اپنی جگہ پر بیٹھ کر سنیے, یہ حضور کی نسبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور کی نسبت کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے ایک بات ہوئی, ایک اور مسئلہ اس میں آیا کہ جب بھی اسلامی خلافت آئے گی تو الائمہ من القریش, اس کا امیر حضور کے خاندان سے ہوگا. الائمۃ من القریش، یہ حدیث متواتر ہے، جب بھی اسلامی ریاست کھڑی ہوگی نا اس کے مکمل خد و خال اور اصول کے ساتھ، اور جس کو اسلامی ریاست خلافت کا نظام آپ کہیں گے، تو خلافت کے نظام میں جہاں خلیفے کے اندر شعور، تدبر، یہ تمام صلاحیتیں ہونا ضروری ہے، اس میں متواتر روایات کہ الائمۃ من القریش،
وہ قریشی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب کے.
یہ ساری نسبت کے دریچے وہاں پر میرے دوستو ہیں. اب آگے چلیے، قرآن جو نازل ہوا وہ عربی زبان میں تھا، عربی زبان میں. اس جگہ پر جس علاقے میں قرآن اتر رہا ہے عرب میں، تو حضور کی زبان تو ہے، لیکن ایسے قبیلے موجود ہیں جو اصل زبان رکھتے ہیں. مثلا دیکھو نا، ہم کراچی میں اردو بولتے ہیں، حیدرآباد پہنچتے تو اردو چینج ہو جاتی ہے، آگے سکھر پہنچتے تو اردو چینج ہو جاتی ہے، اس سے آگے پہنچتے تو اردو چینج، لہجہ بدلتا جاتا ہے. لیکن اب کراچی والا صحیح اردو کو پروناؤنس کر رہا ہے، یا حیدرآباد والا صحیح کر رہا ہے، یا کراچی والا کہہ رہا ہے، اس کی سورس کے لیے ہمیں اصل زبان غالب کے اشعار کی طرف لوٹنا پڑتا ہے، اقبال کے اشعار کی طرف لوٹنا پڑتا ہے کہ اصل زبان وہ ہے اور یہ سارے آگے لہجے ہیں. تو اصل زبان عربی کے 8 قبیلے تھے، جس کو علماء نے لکھا قریش، جو حضور کا قبیلہ ہے، عربی النسل ہے. دوسرا ثقیف، طائف والے، یہ عربی ہے. طائف حوازن، طائف والے. یمنی اصل عربی ہیں، وہی تو اصل عرب ہیں، ان کی وجہ سے تو عرب سارے وہاں پر پہنچے. اصل عرب تو یمن ہے نا، پانی کی تلاش میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس قافلہ آیا تھا، حضرت اسماعیل کی زبان تو عربی نہیں تھی، وہ تو سریانی تھی. حضرت حاجرہ سیدنا اسماعیل کی ایڑیوں سے جو پانی نکلا تھا، تو ماں اور شہزادہ بیٹے دو ہی تھے نا، اور کون تھا؟ وہ کون آئے تھے پانی کے لیے؟ بعد میں یہاں پر قبیلہ بنا عرب کہلایا، وہ یمن ہی سے تو لوگ آئے تھے، ان کی زبان عربی تھی. جو سیدہ حاجرہ پھر بولنے لگی، حضرت اسماعیل پھر بولنے لگے، توجہ ہے آپ کی؟ تو یمنی تو اصل عرب ہے نا، عرب تو نکلے وہاں سے. یہی جب یمن کے اندر زلزلہ آیا اور پانی کا ڈیم پھٹا، یہیں سے لوگ نکلے، کچھ شام چلے گئے، کچھ مصر چلے گئے، کچھ مکہ آ گئے، اس لیے عرب کے یہ قبیلے بن گئے. تو اصل عرب جو ہے وہ تو ہے یمنی، ان کی زبان تھی عرب، پھر یہ خطہ گویا کہ کہلایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس قرآن سے کلیتاً ہدایت اٹھا لی جائے، ہر بندہ اپنے مزاج سے اس کو پڑھے، جو اس کا پروناؤنس کرنے کا طریقہ، اس میں اجازت دے دی گئی کہ آپ پڑھیں. مثلا ایک آسان سی مثال ابھی میں نے مسجد میں پیش کی ہے، اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. مثلا ایک قبیلہ پڑھتا تھا مالک یوم الدین، اور ایک قبیلہ پڑھتا تھا ملک یوم الدین، نام کے نیچے سے ایک قبیلہ پڑھتا تھا ملک یوم الدین. یہ پروناؤنس تھا، ایکسنٹ کا فرق تھا، لہجے کا. حضور نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ سب جو ہے وہ اس لہجے کے اندر ہی آپ پڑھیے، منع نہیں ہے ساتھ. لیکن حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر وہ ایک ہی لہجہ عرب کے اوپر اس کو جمع کیا گیا، ایک ہی لہجہ عرب کے اوپر، یعنی قریش کے اوپر جمع کر دیا گیا کہ جس لہجے، جس ایکسنٹ میں حضور پڑھتے تھے. اور آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم بیکاروں کو بھی اسی طرح قرآن پڑھ رہے ہیں جس لہجے میں جناب رسول اللہ پڑھتے ہیں. مالک یوم، یہ قریش کی قرآت تھی نا، مالک یوم الدین. اب یہ آپ نے اگر واقعہ سن لیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں آج کی رات کے حوالے سے، صحابہ میں ایک وقت گزرنے کے بعد تکرار کا سلسلہ شروع ہو گیا، تم نے غلط پڑھا، تم نے غلط پڑھا، تم نے غلط پڑھا. تو حضرت عثمان غنی نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی لہجے پر جمع کر دیا کہ اب سب قبیلے نہیں، صرف حضور کے لہجے میں قرآن پڑھا جائے گا. اور قرآن کی حفاظت زبردست ہو گئی کہ ٹیکس بھی ایک ہے، پروناؤنس کا طریقہ بھی ایک ہے. اب بدلو گے کیسے اس کو آپ؟
نہ اس میں الفاظ کا اضافہ ممکن ہے، نہ اس میں کسی اور لہجے کا اضافہ ممکن ہے. حضرت عبید بن کعب، مسلم شریف کتاب القراءات کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. یہ حضور کی حیات میں ایک واقعہ پیش آیا،
حیات ظاہری توجہ کیجیے. یہ میں اس لیے کہ قرآن سے محبت ہو جائے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے. خاص باتیں تو آپ جانتے ہیں، کچھ یہ بھی چیزیں تاکہ ہم جب کتاب اٹھائیں تو ہمیں لگ جائے، دل اس سے لگ جائے، پیار ہو جائے تلاوت سے. تو حضرت عبید بن کعب کی ساری سٹوری اور صحیح واقعات آپ کے ذہنوں میں گردش کرتے رہیں گے تو آپ کا ذوق بڑھے گا. سب سے بڑا وظیفہ ہی قرآن. دیکھو ہر وظیفہ اپنی جگہ پر بڑا اچھا ہے،
منع نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ٹائم قرآن کو دو. جس صوفی اور جس عظیم ہستی کے نام پر منسوب وظیفہ ہے نا، وہ خود بھی قرآن ہی پڑھتے تھے. منع نہیں ہے ان اورات کو پڑھنا، اپنی درجے پر جائز ہے، لیکن شوق قرآن کا زیادہ رکھ. توجہ ہے آپ کی قرآن کا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو اسلام کے عظیم امام تھے، جنہوں نے یونانی فلسفروں سے عقلی مناظرے کیے ہیں، ان کی بڑی معناس کتاب المنقذ من الضلال جو ان کی حیات کی آخری کتابوں میں ہے فلسفے کے جواب میں، اس کے بعد وہ صوفی ہو گئے اور 55 سال عمر پائی، 40 سال یونان کے فلسفوں سے آپ لاجیکل مزاجن منطق کے اعتبار سے مناظرہ کرتے رہے، عقلی طور پر اسلام کو ثابت کرتے رہے. آخری 15 سال آپ صوفی رہے، پھر احیاء العلوم کیمیاء سعادت بڑی بڑی کتابیں نکالی، کہ آج بھی انسان حیران ہے کہ کیا لکھ گئے دین کے بارے میں. امام غزالی نے قرآن کی حقانیت پر ایک منکر دین اور ایک ایتھسٹ کو اور ایک ملحد کو کہا، اس نے کہا قرآن کیا ہے؟ کہا بیٹا پڑھ اس کو، یہ تجھے خود بتائے گا یہ کیا ہے، یہ تیرے پر اثر مرتب کرے گا. فرمایا تو پڑھ، تیرے کو اس تیرے میں اثر آئے گا، اثر مرتب ہوگا اور ہوتا ہے. میں اس پر ایک سری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کیجیے آپ. ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، حضور مجھے قلب پر وظیفہ وسوسے بہت آتے ہیں، مجھے دل پر وسوسے بہت آتے ہیں. حضور سید عالم نے فرمایا کہ کسی وقت تو خاموشی سے بیٹھ کر اپنے دل پر توجہ کر کے سورۃ الکافرون پڑھ لیا کر. میں چیلنج سے کہتا ہوں، اللہ پر یقین کر کے جس کو وسوسے آتے ہو نا، اور جس کا دل جس میں کنسنٹریشن کی عادت نہ ہو اور اپنے مدعا و مطلوب تک پہنچنے کی حاجت نہ ہو، میں چیلنج سے کہتا ہوں اگر اللہ پر بھروسہ کر کے آپ اس کو پڑھیے، 3 دفعہ پڑھنے کے بعد ہی اگر وسوسہ دفع نہ ہو جائے تو پھر کہیں. یہ اثر مرتب کرتا ہے. آپ جس دن خدا نہ کرے پریشان ہو اور بہت ایکسٹریم پر آپ کو غصہ آیا ہوا، کاروبار کے حوالے سے، کسی حوالے سے، نہ کرے موبائل اپنے دوست کو کوئی ایسے میسج، کچھ بھی نہ کرے، خاموشی سے جائیں، لیکن تھوڑا آپ کو جبر کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو منانا پڑے گا. آپ وضو کر کے آئیں، قرآن کھولیں اور پڑھنا شروع کریں. کتنا پڑھیں؟ میں نے کہا یہی سوال غلط ہوگا. پڑھو، کسی کو کہا جناب یہ وظیفہ پڑھیں، کتنا پڑھیں؟ میں نے کہا یہ ختم، یہیں سے نیت خواہ. اب اگر ہم کہیں 3 دفعہ پڑھ، تو تجھے پڑھنے پر توجہ نہیں ہوگی، 3 کو پورا کرنے پر ہوگی. یہ بڑی سنجیدہ بات. 70 دفعہ پڑھیں، تعداد پر توجہ نہ کریں، پڑھنے پر توجہ کریں. ایک ہی میں وہ کام ہوگا جو ہزار میں نہیں ہوگا. آپ پڑھ کر دیکھیں بے چینی، پریشانی، قرآن کریم کھول کر آپ بیٹھیں، تلاوت شروع کریں، ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے کہاں بوجھ، کیا فکر، کیا تھا. تو امام غزالی نے فرمایا قرآن کی حقانیت کیا ہے؟ کہا تو پڑھ کر دیکھ، تیری طبیعت اگر تبدیل نہ ہو تو پھر کہنا، تو خود کہے گا یہ کسی فرد بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام.
یہ تجربہ کرو نا، تجربے کی چیز ہے نا،
تجربہ کرو، تجربے کی چیز ہے. ہمارے صوفیہ وہ تھے جو تجربے کار تھے، جو کسی چیز کو پڑھتے تھے تو اس کا تجربہ لیتے تھے، اور تجربے پہ پھر یہ ساری بات، جیسے میں نے سورۃ الکافرون کی بات آپ کے سامنے ذکر کی ہے. میرے دوست حضرت عبی بن کعب، سنیے آپ، حضرت عبی بن کعب، یہ حضور کے حیات میں یہ مسئلہ ہے، حیات ظاہری میں یہ مسئلہ ہوا. 7 قبیلوں کی قرات جاری ہے. حضرت عبی بن کعب بڑے کمال کے قاری ہیں. یہ وہ ہیں، حضور نے فرمایا تیرا قرآن جبریل سنتا ہے.
بولو سبحان اللہ.
ایک دفعہ حضور، بخاری شریف کی حدیث ہے میرے بزرگوں دوستو، حضور سید عالم نے حضرت عبی بن کعب کو بلایا، ادھر آؤ. کہاں؟ کہ میں تم کو قرآن سنانا چاہتا ہوں. کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ پر قرآن اترتا ہے، آپ مجھے قرآن سنائیں گے؟ فرمایا ہاں، ان اللہ سما، تیرا پڑھنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ نے تیرا نام لے کر بولا ہے.
ان اللہ سما، تیرا پڑھنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے،
تو اللہ نے تیرا نام لیا. ہو یب کی وہ دھاڑے مار کر رونے لگے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. حضور آپ کی صحبت میں آ گیا تو اب خدا بھی میرا نام لیتا ہے.
ان اللہ سما، یہ اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ. ان اللہ سما، اللہ رب العالمین جل وعلا نے تیرا نام لیا. حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں کہ کنت فی المسجد، میں ایک مسجد میں تھا، فدخل رجل یصلی فقرأ قراتا انکرتھا علیہ، فرمایا کہ وہ آیا ایک بندہ، وہ جو ہے کہ وہ عبید بن کعب، ایک شخص نماز، ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، اور نماز میں قرآن کی ایسی قرآت کی جو میرے نزدیک بالکل غیر مانوس تھی. میں نے کہا کیسا پڑھ رہا ہے جی، پڑھ رہا ہے قرآن، ایسا کوئی قرآن پڑھتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جناب، تو جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو میں نے اس کو فراغت کے بعد کہا کہ تم نے جو ہے وہ قرآن غلط پڑھا ہے. اس نے کہا میں نے ٹھیک پڑھا، کیونکہ وہ دوسرے قبیلے کا تھا. تو کہا کہ جناب آپ جو آپ نے جو ہے تم نے جو ہے وہ قرآن غلط پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں نے بالکل قرآن جو ہے وہ ٹھیک پڑھا ہے. تو کہتے پھر ہم سب جو ہے فلما قضینا الصلاۃ دخلنا جميعا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم سب مل کر حضور کے پاس گئے. فقلت ان هذا قرا قراۃ انکرتها علی، ودخل آخر فقرا قراۃ سوا قراۃ صاحبه. فرما حضور، پہلے یہ بندہ آیا اور اس نے عجیب قرآن پڑھا، اس کے بعد اس کا دوست آیا، اس نے بھی بڑا عجیب طریقے کو قرآن پڑھا. فامرهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے عبی، میں نے تمہاری شکایت سن لی ہے، ان دونوں سے کہا تم پڑھو، چلو چلو تم پڑھو. اس کا سن لیا، فرمایا تم پڑھو، کہ دونوں کا حضور نے سن لیا. فحسن النبی، اور حضور نے کہا تم نے بھی صحیح پڑھا، تم نے بھی صحیح. کہنے کہ میں تو شکایت لے کر گیا تھا، حضور نے اس کی بھی تحسین کر دی، اس کی بھی تحسین کر دی. اللہ اکبر، انسان ہے نا، کوئی بھی خیال کبھی بھی دماغ پر طاری ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، تو کہتے ہیں اللہ اکبر. فسقط فی نفسی من التکذیب ولا اذا کنت فی الجاہلیت، میرے دل میں حضور کے لیے برے خیالات آنا شروع ہو گئے. ایسے خیالات زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں آئے تھے جب میں اسلام نہیں لایا تھا. انسان ہے، کہتے میرے ذہن میں وہ برے خیالات، کیونکہ جو میں شکایت لے کر گیا تو مانی نہیں گئی، مانی کہ وہ شکایت بنتی نہیں تھی. حضور نے دونوں کا سن کر کہا کہ جی تم نے دونوں نے جو ہے وہ صحیح پڑھا. کہتے ہیں کہ پھر فسقط فی نفسی من التکذیب ولا اذا کنت فی الجاہلیت، کہتے ہیں جب میرے دل میں حضور کے لیے عجیب و غریب خیال آنے لگے. فلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ، حضور نے صرف میرے چہرے کو دیکھا. یہ مسلم شریف میں پڑھ رہا ہوں کتاب القرار، خیال ان کے دل میں نہ، فی نفسی زبان سے نہیں بولا. کہتے میرے دل میں حضور کے لیے بہت الیاذ باللہ عجیب خیال آنے لگے، تو حضور نے میری طرف دیکھا، ضرب فی صدری، اور میرے سینے پر ہاتھ مارا، کیونکہ ہدایت کا مرکز سینہ ہے نا. کہتے فضرب صدری، میرے سینے پر ہاتھ مارا، ففت ارقن، میرے بدن سے پنیر پسینہ نکلنا شروع ہو گیا. حضور نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور پسینہ بہنا شروع ہو گیا. کأنما انظر الى الله فرقا، مجھے یوں لگا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یقین اس درجے پر اوپر آ گیا، شک جو تھا وہ زائل ہو گیا، پسینے کی صورت میں چھٹنا شروع ہو گیا، اور یقین میرے اندر اتنا بڑھ گیا حضور کی ذات پر اور اللہ کی توحید پر کہ یقین ایسے تھا جیسے میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ. یہ یقین اللہ کے دین پر اتنا میرا جو ہے وہ بڑھ گیا. تو پھر کہتے ہیں، پھر حضور نے مجھے پیار سے کہا، یا ابیو، اے عبی بن کعب، بات یہ ہے، درود پاک پڑھیے، ذرا توجہ کیجیے. جناب سید عالم نے کیا فرمایا؟ فقال لی، توجہ نہیں، فقال لی یا عبیو، اے عبی. اگلا مسئلہ، یعنی اور حضور نے کوئی شرمندہ تو کرنا نہیں تھا، مرید کی امتی کی صلاح کرنی تھی، لیکن کیا نظر ہے یار، سوچ وہ رہے ہیں، دل کو حضور دیکھ رہے ہیں، اسی کو تو روشن ضمیر کہتے ہیں. یہی تو مسلمان کہتا ہے کہ حضور دلوں کے راز جانتے ہیں، یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا جذباتی نہیں ہونا چاہیے، اپنی طرح نہ سمجھیں آپ، یہ حدیث پاک کے کلمات ہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا اور حضور نے میرے دل پر ہاتھ مارا، وہ شک تو گیا گیا، یقین اتنا اونچا ہوا، مجھے لگا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ یقین کس درجے پر پہنچا ہے پھر؟ اللہ اکبر، انک لتہدی الی صراط مستقیم، ضرور حبیب آپ لوگوں کو سیدھا راستہ ضرور دکھاتے ہیں. کہتے حضور ہدایت نہیں دیتے. تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو بالکل ڈاؤن فال ہو گیا تھا، اتنا ڈاؤن فال ہوا کہ بری باتیں ذہن میں آنا شروع ہوئی. ایکسیپٹ، یعنی جو قبول کرنے کے درجے تک بات پہنچی. اور جناب سید عالم نے زبان سے کچھ نہیں بولا، شرمندہ ہی ہوں گے، کیا بولیں گے، کیسا بول سکتے ہیں جملہ زبان سے ادا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں.
وہ کہتے ہیں میں اندر سے ہی گھٹ رہا تھا, مقابلہ کر رہا تھا, حضور نے صرف میرے چہرے کو دیکھا اور سینے پر فدرا بفا صدری, میرے سینے پر ہاتھ مارا, میرے بدن سے پسینہ گرنے لگا, اور یقین نیچے سے پھر اونچے درجے پر ایسا آیا کہ دل پورا ایمان سے بھر گیا. اور یقین کو انہوں نے ایگزامپل دی اس مثال کی, ایسا یقین تھا کہ جیسے دنیا ختم ہو گئی ہے, حساب کتاب ہو گیا ہے, میں جنت میں پہنچ گیا ہوں اور آخری مرحلہ جو خدا کو دیکھنا ہے وہ میرے سامنے آ گیا.
یہ مقام تھا. اب حضور سید عالم کو شرمندہ کرنے والے نہیں ہیں. سرکار نے پھر فوراً مضمون چینج کیا, اور چینج کر کے کہ جو معاملہ تو وہ تو جان رہے تھے, دو بندے جو سامنے کھڑے تھے ان کو کچھ نہیں بتایا. اب وہ تو سامنے کھڑے تھے, نہ ان کو کوئی آواز آئی, وہ بھی حیران ہے سینے پر یہ کیا ہو رہا ہے.
حضور نے منہ سے کچھ نہیں بولا, حضور تو پردہ پوشی فرماتے ہیں.
اب علاج کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں فقال علی, سرکار نے بڑے پیار سے مجھ سے کہا, یا ابیو, اے میرا پیارا یوبائی, ارسل الی ان اقرع القرآن علی حرف, اللہ نے مجھ پر وحی کی تھی حبیب قرآن کو ایک ہی لہجے میں پڑھنا ہے. فرددت الیہ ان یحون علی امتی,
میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا اللہ میری امت کے لیے آسانی کر دے, عرب کے کئی قبیلے ہیں,
ایک لہجے ہیں, ایک ہی پرونس ہوگا اس کا اور نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی, یحون آسانی کر دے میری امت کے لیے, یحون علی امتی فرد الی الثلاث ثانیتا, اللہ نے فرمایا
ٹھیک ہے کہ دو قبیلے عرب کے جو مشہور ہیں ان کی قرات پر قرات کر لینا.
فرمایا کہ تقرعوا علی حرفین فرددت الیہ,
پھر میں نے دعا کی ان یحون علی امتی, میری امت کے لیے اور آسانی کر دے میرے مولا.
فرما فرد الی الصلاۃ,
اللہ نے فرما تین قبیلوں تک کی قرآن جو ان کا لہجہ ہے وہ آپ قرآن کی تلاوت میں لا سکتے ہیں.
کہتے ہیں کہ پھر تین کی اجازت دی گئی, تو کہتے ہیں کہ اقرأ, پھر دوبارہ ہوا تو فرما اقرأ علی سبعۃ احرف, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے دو حروف پڑھنے کا حکم دیا گیا, پھر میں نے دوبارہ عرض کیا میری امت پر آسانی فرما, مجھے تیسری بار سات حروف کے پڑھنے کی اجازت دی.
سوال کتنی دفعہ کیا؟ تین دفعہ. پہلی دفعہ کیا تو دو, دوسری دفعہ کیا تو تین, تیسری دفعہ کیا تو سات.
اب حضور کہتے ہیں جب میں خاموش ہوا نا تو رب نے پھر مجھ سے کہا حبیب ولک بکل ردۃ رددتھا مسئلۃ تسالینیھا, اے حبیب تین دفعہ تو نے میری جانب
رجوع کیا اور میں نے بات کی, تو ان تین کی وجہ سے تین اور چیز مانگ
جو تیرا دل چاہے. یہ جو تین دفعہ تو نے ہماری طرف رجوع کر کے ہمارے بندوں کی آسانی کے لیے ہماری خدمت میں درخواست کر دی, ہماری بارگاہ میں درخواست کر دی, تو ان تین سوالوں پر آپ کو تین کی اور اجازت ہے کہ تین اور مانگی.
اب حضور کیا مانگتے ہیں؟ سرکار کہتے ہیں میں نے پہلے کہا, پہلی دفعہ میں نے کہا اللہم اغفر لامتی, کتنے بچے؟ دو.
ایک حضور نے یوز کر لیا اور مانگا بھی کہا
یا اللہ میری امت کو بخش دے.
پہلی اللہم اغفر لامتی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تین کی اجازت دی گئی کہ تینوں میں سے کچھ مانگ لو حبیب.
فرما پہلی چیز کیا ہے؟ فرما اللہم اغفر لامتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے.
کہنے کے پھر فرمایا میں نے دوسری دفعہ بھی کہا
اللہم اغفر لی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے. کتنے بچے؟
ایک. دو حضور نے یوز کر لی اور دونوں میں کہا یا اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. بچے کتنے؟ تین. حضور نے حضرت ابی بن کعب کو دیکھ کر فرمایا وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ,
میں نے تیسری کو مؤخر کر دیا ہے, ڈیلے کر
دیا. بولو سبحان اللہ. فرما وہ اخر تو ثالثہ, میں نے تیسری جو میرے پاس آپشن ہے دعا کا کہ جو مانگو دیتے, کہا اس کو میں نے ڈیلے کیا.
کس دن کے لیے یا رسول اللہ؟
فرما لی یوم یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم,
فرما اس میدان محشر کے لیے جس دن خدا مجھے وہ منصب دے گا کہ ساری خدائی امنڈ کر میرے قدموں میں آئے گی, یہاں تک کہ ابراہیم بھی اپنی رب کو سنانے کے لیے میرے پاس آئے.
یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام آپ دیکھیں, حضور کیا فرما رہے ہیں. فرمایا تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے اپنی امت کے لیے رکھی ہے جس دن خدا مجھے وہ شان دے گا کہ یرغب الی الخلق,
ساری خلقت میری طرف رغبت کرے گی,
آئے گی اومنٹ کر.
کون کون آئے گا؟ فرما حتی ابراہیم, ابراہیم بھی اس وقت رب سے کچھ بات کرنے کے لیے میرے پاس آئیں گے, مجھ سے کہیں گے میں ابراہیم کی بات رب کو کہوں گا. فرما جب یہ عروج ہوگا نا اس وقت بھی یہ تیسری بات میں اپنی امت ہی کے لیے مانگوں گا.
لہذا میرے دوست بزرگوں, یہ قرآن کریم کا وہ کمال ہے اور یہ شان مصطفیٰ ہے, قرآن کبھی صاحب قرآن سے جدا نہیں اور صاحب قرآن کا ذکر کبھی قرآن سے جدا نہیں. اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے قرآن کے پیغام پر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں, بالکل اٹینشن تازہ تیار ہو کر اور قبولیت کے جذبے کے ساتھ میرے بھائیوں, چہروں پر سے افسردگی بس ختم ہی ہو رہا ہے آپ کے لیے, لیکن جو اب تک جو مزاج بن گیا ہے تو اب کرنا کیا؟ ایسے پیارے نبی مل گئے, اتنی بڑی بخشش مل گئی, اب ان کی شفاعت چاہنی ہے تو پھر اپنا کارڈ بنانا ہوگا, اپنا لائسنس بنانا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر تمہیں یہ ساری شانی یہ سارے بینیفٹس ملیں گے. اور وہ کیا ہے؟ کچھ چیزوں پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا تاکہ اس عظمت کے ساتھ, ورنہ موضوع کشنا رہ جائے گا, اس کی قدر ہی ختم ہو جائے گی اگر وہ پریکٹیکل ہم چھوڑ دیں گے. تو لہذا عمل کے جذبے کے ساتھ اور قبولیت کے جذبے کے ساتھ کئی دفعہ اس اسٹیج پر ہم نے, میں نے اپنے آپ کو اور آپ کو بتانے کے لیے اس بات کو ذکر کیا ہے, سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151,
قرآن سے رشتہ جوڑ لیں, گھر جا کر سحری کے وقت, سحری کے بعد, کل رمضان شریف میں اس بات کو پڑھ لیں, دیکھ لیں توجہ کے ساتھ, آ گئے ہیں سنسیئر ہو جائیں. کیا تھے وہ جوتے جہاں اٹھائے ہیں اتارے تھے وہیں چھوڑ دیں, اب عمل کے جذبے کے ساتھ قبول کے جذبے کے ساتھ. حضور نے فرمایا برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے, یا رحمت کا ایسا بڑا بٹرا اس میں قبولیت ہی پیدا نہیں ہوتی.
اگر حضور یہ دعائیں ذر بدعا نہیں کرتے تو اللہ کے احکام کا ہلکا ہونا ہوتا. یہ بدعا کی اس لیے کہ تجھ سے پیار امتی اس رب کے حکم کو باقی رکھنے کی وجہ سے ہے, تو اس کو پامال کرے گا تو پھر کس شفاعت کی امید کرتا ہے
جب وہ احکام ہی تو نہیں, کیونکہ میں تجھے چاہتا ہوں اللہ کے لیے, اللہ کو چھوڑ کر تجھے نہیں چاہ سکتا, خدا نہ کرے تو رب کو چھوڑ دے تو پھر تیری لیے شفاعت اور مہربانی نہیں, کیونکہ میری محبت میری امت سے اللہ کے لیے ہے. جب اللہ کی توہین ہو گئی تو پھر کیا امت اور کیا پیار اور کیا لانا.
یہ جذبہ حقیقی ذہن میں لانا پڑے گا
تاکہ فضول کی مستی جو ہے نا وہ دماغ سے نکلے اور تھوڑی سی نیکی کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی بات نکلے. آیت نمبر 151, چند منٹ کی بات ہے, آیت نمبر 151 سورۃ الانعام آٹھواں پارا ہے, اور آیت نمبر 152, اس میں اللہ نے نو چیزیں ذکر کی ہیں کہ وہ نہیں کرنی ہیں.
نو کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے ہیں, ان کے لیے لیلۃ القدر ہے, یہ ان کے لیے بخشش ہے.
ہم کسی سیاسی تنظیم میں ہوتے ہیں وہ 19 بات بولے تو ہم شاہ سے شاہ کے وفادار ہو کر 22 تک گزر جاتے ہیں.
ٹھیک ہے اگر وہ تنظیم نیک ہے اور وہ بہبود پر چل رہی ہے تو اللہ برکت دے, اترنا چاہیے, لیکن یہ تو غیر ضروری چیزیں ہیں. اصل جو تیرے قبر و حشر میں کام آئے گا اور اس سے تیری زندگی سمرے گی وہ تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے نا. پہلے
میں بھی بیدار ہوں اور آپ بیدار, میں وقت کے اختصار سے صرف میں نے آیت نمبر گنوایا ہے اور اس کا خلاصہ آیت نمبر 151
بولیے 1 اور 152. خدا ہماری زبانوں میں تاثیر دے اور ہمارے بدن کو عمل کی طرف راغب کرے. یہ نو چیزیں آ رہی ہیں سامنے سورۃ الانعام میں آٹھواں پارا ہے, آیت نمبر 151 152. کیا کرنا چاہیے شاہ صاحب؟ میں نے کہا شاہ صاحب کی کیا اوقات ہے, یہ قرآن نے بتا دیا یہ کرنا چاہیے, اور کیا کرنا چاہیے, یہ کہہ دیا ہے قرآن.
اب بھی غفلت اب بھی قبولیت نہ ہو میرے دوستو, اللہ رحم فرمائے,
سخت دلی سے اللہ بچا. پہلی چیز جو نہیں کرنی ہے
شرک نہیں کرنا.
اللہ کے برابر
کسی کو یقین نہیں کرنا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں. ایک ہی ذات ہے جو خود سے ہے اور سارے کمالات اس کے خود سے ہیں. کسی کو بھی کمال ہے تو اس نے دیا ہے, اس کی مرضی پر ہے, اس کے تابع ہے. یہ توحید کا معیار. کسی بندے کے اندر کمال کو ذاتی ماننا, خود سے ماننا, علم ہو, قدرت ہو, شان ہو,
فرمان نہیں. پہلی چیز جو نہیں کرنی ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 151. ایسا بھی نہیں ہے کہ شرک میں اتنے زیادہ نیک بن جاؤ کہ جو شرک نہیں اس کو بھی شرک کہتے رہو. یہ بھی ذرا سمجھداری کی بات ہونی چاہیے. جو شرک نہیں ہے اس کو بھی زبردستی شرک کہہ رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو حقیقی شرک ہے اللہ رب العالمین جل وعلا, کیونکہ اللہ کی شان ہے کہ وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ مستحق عبادت ہے, اس کی صفات استقلالی ہے, ذاتی ہے, وہ خود سے ہے بغیر کسی کے بنائے, اس کا علم خود سے ہے بغیر کسی کے دیے, اس کے اختیار خود سے ہیں بغیر کسی کے دیے. اس طرح کسی کے لیے اگر یقین کرے کہ یہ خود سے ہے تو یہ شرک ہے. عطا میں کوئی شرک نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تو خود کہتا ہے ہاذا عطاؤنا, اے سلیمان یہ تو ہماری عطا ہے جو شانے ہم تجھے دے رہے ہیں. ہوا پر تجھے قدرت دے دی ہم نے, جا فمن او امسک بغیر حساب, جا جس طرف چاہے تو, تیرے حکم سے ہوا چلے گی, تجربی امری ہی, جدھر چاہے تو زیادہ چلا دے, جدھر چاہے کم چلا دے, بغیر حساب. پوچھیں گے نہیں. لیکن یہ عطا بھی رب کے مقابلے پر نہیں ہے, یہ مقام محبوبیت پر ہے. وہ وہی کریں گے جو رب کو پسند آتا ہے. رب کے
اگینسٹ
نہیں جائیں گے. رب کے اگینسٹ گئے تو وہ نبی کیسے جا سکتا ہے؟ وہ تو اللہ ہی کی وجہ سے ساری شانیں پاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی چیز جو نہیں کرنی نو چیزوں میں وہ شرک ہے. عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اپنے والدین کے, قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے والدین کے ساتھ احسان. بخاری شریف کی حدیث سنیے نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ, ایک بندہ نے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کے پاس آیا, قال الرجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی, میری بھلائی, میں اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوں. تو یہ اچھائی سب سے پہلے تیری ماں باپ کے لیے ہونی چاہیے. میں غریبوں کی بڑی خدمت کرتا ہوں, یہ خدمت پہلے ماں باپ کے لیے. پوچھا یا رسول اللہ میری نرم دلی اور میری فیاضی اور میری محبت کا پہلے مستحق کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا امک, تیری ماں. فرمایا ثم من, پھر کون ہے؟ فرمایا امک, تیری ماں. تیسری دفعہ پوچھا ثم من, پھر کون ہے؟ فرمایا امک, تیری ماں. قال ثم من, پھر کون ہے؟ قال ابوک, تیرا باپ. دوسری چیز جو نہیں کرنی ہے شرک نہیں کرنا ہے, اور ماں باپ کی مل کر کے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. ایک حدیث پاک جامع ترمذی میں ہے, رسول کریم نے فرمایا ردر رب, ان کے ساتھ تیری نیکی کا طریقہ کیا ہے؟
کہ ان پر نماز جنازہ پڑھ جب ان کو موت واقع ہو جائے. کیونکہ موت کے وقت تو پوچھ رہا ہے کہ موت کے وقت میرے ماں باپ کے ساتھ میں کیا نیکی کروں؟ زندگی میں تو کر لیا بھلائی کی, ان کو اف تک نہیں کیا, ان کی خیریت دریافت کی.
فرمایا کہ
موت کے وقت تیرا حق ان پر یہ ہے کہ تو ان کا جنازہ پڑھے گا اور ان کے لیے استغفار کرے گا اور ان کو قبر میں رکھ دینے کے بعد ان کے بعد ان کے کیے ہوئے ایگریمنٹ اور وعدے کو پورا کرے گا.
اور پھر رشتہ داروں کے وہ تعلقات جو ان کے ساتھ قائم تھے,
جیسے تایا ہیں, چچا ہیں,
یا پھر حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا وہ اکرام صدیقی, ہاں
تیرا باپ جس دوست کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا تھا اب ان کے ساتھ بھلائیاں شروع کر دے.
حضرت عبداللہ ابن عمر بڑا قیمتی تحفہ چادر کا لے کر حضرت ابو دردا کے دروازے پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑے ادب سے پیش کیا.
انہوں نے کہا بیٹا کیوں؟ فرمایا میں میرے باپ کے دوست ہیں نا, تو میرے والد نہیں رہے, آج مجھے ان کی یاد بہت آئی تو میں آپ کے پاس آیا. تو فرمایا دوسرا کام جو نہیں کرنا ہے, ایک شرک نہیں کرنا ہے, ایک والدین کے ساتھ حضور قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ ان کی حق تلفی نہیں کرنی. تیسری چیز یتیم کے مال میں تصرف نہیں کرنا, یتیم کے مال میں تصرف نہیں کرنا. یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو نابالغیت میں جس کے والدین کا انتقال ہو جائے. اصل تو شریع تعریف یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے,
نابالغیت کے اندر، ورنہ عموم میں آپ دیکھیے کہ ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے تو ماں باپ کو مال چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار وہ مال لیتے ہیں، کہتے یتیم بچے کا ہے، اس کی حفاظت کرو گے، اس میں تصرف نہیں کرو گے، اس کو استعمال نہیں کرو گے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، بالغ ہو گیا اس کے حوالے، سود بود اس کو آگے اس کے حوالے کر دو گے. تو فرمایا یہ چیز نہیں کرنی، اولاد کو قتل نہیں کرنا، بھوک کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے، اس جرم سے اسے قتل نہیں کرنا. ہاں قتل سے مراد یہ بھی یہ نہیں ہے کہ جب ماں کے بطن میں بچہ، ہم سب ماں سے پیدا ہیں، چار مہینہ دس دن سوری چار مہینے کا حمل جب ماں کے بطن میں ہو جاتا ہے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں چار مہینے میں رک جائے، چار مہینہ حمل کو ہو جائے، تو اس وقت فرشتہ بخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور اس بچے میں روح پھونک دیتا ہے. اب اس کے ساتھ اسقاط، اس کو گرانا، اس کو ختم کرنا، یہ قتل ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر اگر واقعی میں غیر فاسق ہو اور صحیح ہو اور اللہ والا ہو، یعنی اسلام کو پسند کرتا ہو، اچھے برے کو جانتا ہو، اور وہ یہ کہے کہ اس بچے کی ولادت سے ماں کو خطرہ ہو جائے گا، یا اس بچے اور اس بچے میں وقفہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ چار مہینے سے پہلے اگر وہ اس کو روکنا چاہے تو روک سکتے، لیکن چار مہینہ ہو گیا تو پھر کوئی بھی الٹرا ساؤنڈ ہو، وہ چاہے کہے کہ بچہ خدا نہ کرے افائج ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کوئی مسموع نہیں ہوگا، یہ قتل کے اندر شمار ہوگا. کیونکہ چار مہینے کا حمل جب ماں کے بطن کے اندر ہوتا ہے، جن کی مائیں حیات ہے اللہ ان کو زندگی دے، اور جن کی انتقال کر گئی اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. ماں بہت عظیم ہستی ہے، قرآن کہتا ہے وضعت حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، ماں بہت درد و تکلیف سے بچے کو اٹھاتی ہے. آپ بیلٹ صرف ٹائٹ باندھ لیں تو آپ چل نہیں سکتے، جیب میں والٹ ذرا بھاری رکھ لیں تو آپ چل نہیں سکتے، اور ماں وہ شریف ذات ہے جو بچے کو نو مہینہ اپنے بطن میں اٹھاتی ہے، اس کی کمر دکھتی ہے، خون اس کا کم ہو جاتا ہے، بدن میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، کھانا اس سے چلا جاتا ہے، بدن اس کا سوج جاتا ہے. رب اس کی تکلیف کو کیا جملے میں بیان کرتا ہے، اگر عربی آتی ہونا تو بندے کی چیخ نکل جائے ماں کے اس درد پر. رب کہتا ہے حملت امہ کرہا، انتہائی کراہیت میں اٹھاتی ہے، اور وضعت کرہا، اور بہت تکلیف سے بچے کو جنتی ہے، بہت کراہیت کے ساتھ پورے دن پریشانی، نہ بچہ اسے سونے دیتا ہے، نہ لیٹنے دیتا ہے. اللہ رب، یہ ماؤں کا مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین جل والا ہمیں ادب کی توفیق دے. پھر فرمایا گیا کہ چوتھی پانچویں چیز، بے حیائی کے کام نہ کرنا. بے حیائی کے کام نہ کرنا، یہ عہد ہے قرآن کا. فرمایا نہ قتل نہ کرنا، یتیم کے مال کے ساتھ تصرف نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا. آیت نمبر 151، آیت نمبر 152، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ڈنڈی نہیں مارنا، ملاوٹ نہ کرنا. شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا گرمی کا. وہ قوم کیسی تھی؟ کسی کی قیمتی چیز ہونا، وہ بیچارہ مجبور اگر جائے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے تو اس کو کہیں اس میں تو یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یعنی اچھی چیز کو گھٹیا بنا کر. اور چار بیپاری شیطان ان کے ایک ہی ذہن کے ہوتے تھے. کیا آپ اس دکان والے سے پوچھ رہے؟ آپ اس سے آگے پوچھ رہے؟ وہ پہلے پوچھ رہا آپ کس کے پاس سے آئے، اس کے پاس سے آئے، تو وہ اس سے اور کم لگاتا، یہاں تک کہ قیمتی چیز اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر گھٹیا داموں میں خرید لیتے. اور اپنی گھٹیا چیز، جس طرح آج کل کیپیٹلزم ہے، یہودی کا نظام کیپیٹلزم، ساری معیشت کی بیڑا غرق کرنے والا غلیظ ترین نظام، خبیث ترین نظام کیپیٹل نظام ہے، جو مارکیٹ اور منڈی کو چند شیطان چلاتے ہیں، جب چاہتے ہیں مارکیٹ کو اوپر. آپ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو. اسلام اس کی نفی کرتا ہے. اسلام گاہک کو بیپاری تک پہنچاتا ہے اور بیپاری کو گاہک تک پہنچاتا ہے. فاروق اعظم نے پہرہ لگا دیا تھا کہ کوئی چنگی منگی نہیں ہوگی، کوئی بروکر نہیں ہوگا، جو مال فروخت کرنے آ رہا ہے ڈائریکٹ منڈی میں آئے، اور جو خریدار ہے ان کا اپنا آمنے سامنے ہو، بیچ میں کوئی چنگی نہیں ہوگی. کیپٹل نظام. تو وہ کرتے کیا تھے؟ قیمتی چیز اگلے کی مجبوری میں گھٹیا بنا کر لیتے، اور خود کی چیز کو جیسا کمرشلائز ہے، گھٹیا چیز ہے، اس میں عورتوں کو لے آتے ہیں، کوئی اٹریکٹ کرنے والی چیز کمرشل ہو رہا ہے. یعنی آپ چیز بیچو چاہے جیسے بیچو، بس چیز بک گئی لیکن اخلاق گیا. اسلام کہتا چیز بیچو لیکن اقدار نہیں گرنے چاہیے. بولو سبحان اللہ، لعنت ہے ایسے نظام کے اوپر. وہ کہہ رہا ہے جناب
صابن بک رہا ہے,
جھاڑو بک رہی ہے, فریج بک رہی ہے, اور ساتھ میں فحاشی تصویر کے ساتھ.
کہتے کیپٹلزم ہے, آپ اپنا سامان بیچیں چاہے جیسے بیچیں.
اسلام کہتا ہے چیز بیچیں لیکن قوم سے اقدار اخلاق نہ گرے. آج آپ قوم کو دیکھیے,
کوئی یہاں سے گاڑی چلا رہا ہے, کوئی یہاں سے گاڑی چلا رہا ہے, کوئی یہاں سے آ رہا ہے, کوئی اس کے اوپر سے آ رہا ہے. اس کا جواب, کیونکہ قوم سے اخلاق اور مینرز کلپس کر گئے.
میں اور آپ نصیحت کر سکتے ہیں, ڈنڈا ہمارے پاس نہیں. جب چور حکمران بنیں گے ایک ہی واسطہ, کیونکہ
پڑھے لکھے صاف ستھرے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ زمانہ آخری ہے, کیونکہ ہزار سال کے بعد جو حضور نے بات کی اور اس کے بعد جو چیزیں چل رہی ہے,
اس وقت بڑے جم کر اپنے آپ کو بچانا ہے. سڑک پر لوگوں کو چلنا نہیں آتا کیونکہ آپ کی ایجوکیشن بزنس بن گیا. استاد یہ کہتا ہے میں نے بچے کو پڑھانا ہے بس.
ارے وہ بیٹھے گا کیسے حضرت, آپ ذرا یہ بھی سکھائیں, اس کو یہ بھی بتائیں کہ بولتے کس طرح. وہ کلاس کے باہر سگریٹ پی رہا تھا, کہہ لگے میرا میٹر نہیں ہے, ڈزنٹ میٹر, میرا میٹر نہیں ہے, میرا کام ہے اپنا ٹائم مکمل کرنا اور اپنا یہاں سے اٹھانا ادھر چلے جانا, ادھر سے اٹھانا ادھر چلے جانا, زیادہ سے زیادہ دیہڑی لگا لینا. تو کتاب تو سمجھائی تربیت اور مینر نہیں سمجھایا. ایک سنجیدہ استاد مجھ سے کہنے لگا شاہ صاحب ہم سمجھانا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ کو اگر بچہ جا کر کہنا آج استاد نے ڈانٹ لیا تو وہ آ کر پہلے پرنسپل کو کہتا ہے اس کو نکالو. ہو
تو تربیت ہوگی کیسے؟
نہ استاد کا احترام, نہ کتاب کا احترام, نہ درسگاہ کا احترام. یہی وہ پاکستان تھا میرے دوستو بزرگو کہ جس میں احترام اتنا تھا کہ اگر کسی نے کسی سے صرف الفابیت پڑھے ہونا اور خدا نے اس کو اعلیٰ ڈگری دی. میں نے خود ایک بندے کو دیکھا کہ وہ ایک ملک کی نیشنلٹی لے کر وہاں پر میں خود گیا, وہ بہت بڑا اس کا کوئی ملینئر ہے, لیکن وہ میرے ساتھ ایک دفعہ آیا اور مجھے لے کر گاڑی میں بٹھا کر لے کر گیا, چھوٹا سا گھر تھا اس میں گیا اور بڑے ادب کے ساتھ سامان. میں نے کہا یہ کون ہے بابا جی؟ کہنا یہ میرے استاد ہیں جن سے میں نے کے جی ون کے جی ٹو میں پڑھا تھا. یہ چیزیں گئی, یہ مینرز تھے,
اقدار تھے, ماں باپ خود نہیں چاہتے.
گورے کا نظام ہے کہ جناب ٹیلی فون کرو تو باپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا,
باپ کو جناب جو ہے وہ گرفتار کر دیا جائے گا. تو ہر چیز بزنس بن گئی, مینرز نہیں رہے. تو لہذا شعیب علیہ السلام کی قوم اپنا گھٹیا مال سنوار کر بیچتی تھی. بڑے اچھا ریپر بنائیے ذرا بہترین تاکہ اٹریکشن پیدا ہو, اندر کچرا ہے لیکن اوپر اس کا ریپر, اس کا ہول اٹریکٹ کرنے والا. عورتوں کو ہائر کر لیا گیا ہے جناب, مردوں کی چیز میں بھی وہ گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہے.
فرما چیز بیچو جیسے بکے, وقت کے ظالم فرعون حکمرانوں سنو, چیز تو بک گئی لیکن قوم سے مینرز گئے,
اخلاق گئے, کردار گئے. آج ڈرامے چل رہے ہیں کہ یہ میں نام نہیں لے سکتا, میری پاک باز بہنیں بیٹھی ہوئی لوگ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ جناب یہ اس کے ساتھ, یہ اس کے ساتھ, یہ اس کے ساتھ.
میں نے کہا فرعونوں یہ تمہارے گندے گھر میں ہوتا ہوگا, پاکستان کے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا. نہ دیکھیں میری بیٹیاں ایسے ڈرامے, نہ دیکھیں میرے بچے ایسے ڈرامے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبئٍ فتبینوا. ایمان والوں جب کوئی بندہ تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو. چار دن سے پاکستان کے میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے ایک بچی کے بارے میں. وہ دجالو کیوں بدنام کرتے ہو میرے ملک کو؟ کیوں اس پاکستان کی پاک بچیوں کو بدنام کرتے ہو؟ کیوں عزت والے باپ کی توقیر کو پامال کرتے ہو؟ اتنے بڑے بڑے چینل و شیطان, جب رپورٹ نکل کر آئی تو پتا چلا یہ تھا یہ تھا یہ تھا. تو یہ تھا جب یہ تحقیق طلب تھا پولیس کے پاس تو پہلے تم نے ریٹنگ اور خبر کے لیے پورا نظام چلایا. لعنت ہے اس پیمرا کے نظام پر جس پہ حرام خور اور شرابی بیٹھے. پیمرا ہے کس لیے؟ ملک کا دیوالیہ نکال دیا, اخلاق غارت پڑ گئے. باپ بیٹی کو شرم سے نہیں دیکھ سکتا, شرم سے باپ بیٹی کو نہیں دیکھ سکتا, یعنی شرم ہی چلے گئی. جب شرم چلے گئی تو کیا نماز رہے گی, کیا پیسہ رہے گا, کیا شہرت رہے گی؟
مینرز چلے گئے میرے دوستو. میں علامہ طحاوی کا, میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ بہت بڑا. امام طحاوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ امام طحاوی علیہ رحمت, ان کا انتقال پتا ہے کیسے ہوا ہے؟ اللہ اکبر. ان کے انتقال کے بارے میں میرے دوستو میں ایک روایت یہاں پر پڑھ کے اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں کیونکہ وقت یہاں پر گویا کہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور اسلامی معاشرہ کبھی وقت ملے, کیونکہ ذہن بنانے میں وقت گزر جاتا ہے, کیونکہ اگلا ایسے خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہے جیسا اس کو علی با نہیں آتا. ہم اس کا ذہن بنا 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 کر جب بات رکھنے کے ٹائم پر جاتے ہیں تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ہائے اللہ ہمیں علم کی قدر دے دے, کب سیکھیں گے. ایسا بیٹھا کہ چہرہ دیکھ کر پتا چلے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, تاکہ بات بالکل جو ٹاپک ہے وہاں سے شروع کی. ایسا گھما کر لاڑ پیار سے سمجھا کر پھر بنایا جاتا اور وقت چلا جاتا ہے. ایسا نہ بیٹھا کرے, درس میں سست نہ بیٹھا کرے, تیار ہو کر بیٹھے میں اور آپ, تاکہ جو بنیادی بات ہے وہیں سے بات ہو اور تھوڑے سے وقت میں زیادہ بات ہو. جیسے آپ کی کمر دکھتی ہے ایسی ہماری بھی دکھتی ہے, ہمارے بھی پھیپھڑے دکھتے ہیں, آپ کے بھی. لیکن بات بتانے کی لمبی تقریر کا شوق نہیں ہوتا, لیکن جب تک برتن ناز بنے تو اس چیز رکھی کیسی جائے. یہ خدا کا دین ہے, ایسی جھاڑ کر نہیں جا سکتے. اہتمام ہے, انصرام ہے, مقدمات ہیں, اس کی ایک ترتیب ہے. کوئی آپ کا زیادہ ٹائم لینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, آپ کو بٹھا کر کے کوئی بہت بڑا مجمع جمع کرنا ہے نہیں. تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو دین کی قدر عطا فرمائے.
امام تہاوی کا انتقال پتا ہے کیسے ہوا؟ میں نے دو دن سے پڑھا, میرے کو دماغ میں میرے دوست کو حیا سے بات کرتے ہوئے, علم چھپانا اگر جرم نہ ہوتا میں نہ کرتا. آپ اپنی بیٹی کو پڑھا رہے تھے, امام تہاوی اپنی بیٹی کو خود پڑھا رہے تھے, کتنا غیرت مند امام تھا. آپ نے ایک لفظ امام تہاوی علیہ رحمت نے پڑھا کہ جامعانا ہوں, علماء سمجھ رہے ہیں سو. تو بچی ہنسی, حالانکہ اس کا معنی یہ بن رہا تھا کہ ان کا اور ہمارا اتفاق ہوا. تو آپ نے عبارت کو چینج کیا, جامعون, ہم نے ان سے اتفاق کیا. بیٹی پھر ہنسی اور معنی کچھ اور لے رہی تھی. امام صاحب کے دماغ میں لگ گیا, اتنے حیا دار تھے, سوچ سوچ کے دوسرے دن آپ کا انتقال ہو گیا. مجامعات سے یہ معنی جڑتا ہے, لیکن آپ معنی اتفاق کا لے رہے تھے. یہ احتیاط تربیت تھی اور ہمارے اسلاف ایسے حیادار تھے.
بات کو میں ختم کر رہا ہوں میرے دوست.
حیا گئی, حضور نے فرمایا حیا اور ایمان ایسے چلتے ہیں, ایک گرا تو دوسرا گیا. کیا تہجد پڑھ رہے ہیں حضور, صلاۃ تسبیح پڑھ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ, برا عمل نہیں کر رہے ہیں, لیکن حیا ہونی چاہیے. آنکھوں میں حیا, یہاں سے اٹھنے کے بعد عورتوں کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا, بے حیا ایمان ہی نہیں ہے تجھ میں. گندے فحش گانے گا رہا ہے, تجھے حیا ہی نہیں ہے, کیونکہ حیا احساس کا نام ہے. جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے. اللہ مجھے بھی حیا دار کرے, آپ کو بھی حیا دار. حضور فرماتے حیا ایمان کے ساتھ جڑا ہوا, ایک گرتا ہے تو دوسرا بھی گرتا ہے. توجہ آپ کی, ایک گرتا ہے, بیٹھ جا میرے بابا بیٹھ جا, ایک گرتا ہے تو دوسرا بھی گرتا ہے.
کن کن کے آداب بتا. حضور کے سامنے ایک شخص آیا, کل جمعے میں پڑھیں گے, لوگوں کی گردن پھلانگ رہا تھا. حضور نے فرمایا برباد ہو جائے گی, ہمیں مجلس میں بیٹھنا تک گیا.
کیا کون سے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے,
کیا پڑھ کے دکھائیں,
ترتیب کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو آگے مزاج ہی تازہ نہیں ہوتا. ہم نیک ہی نہیں بننا چاہتے اور دن تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. دانت نکالنے کا موضوع نہیں ہے یہ, کفن کس کے باندھا جائے گا, پھر بعد بھلے قبر پر پھول ڈالے جائے فائدہ پھول والے کا ہوگا, حساب تیرے کو دینا پڑے گا. پھر بڑے سنگ مرمر کی قبر پڑا دی جائے, فائدہ پتھر والے کا ہوگا, جواب تجھے دینا پڑے گا اور مجھے دینا پڑے گا. بات ختم کر رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ لوٹائیں گے اس معاشرے کو دوبارہ ہم اپنے عمل سے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ, اس عمل کے ساتھ لوٹائیں گے انشاءاللہ. اور کمال کمال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے بارے میں ذکر فرمایا. حضور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ, میں جلدی سے یہ روایت پڑھ دیتا ہوں اور بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضور سید عالم فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے, جو کائنات کے سب سے بڑے سچے, ان کی روایت ہے, بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا, اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا, تم نے میری عادت نہیں کی. وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری عادت کیسے کرتا, یا ربی کیف اعوذک وانت رب العالمین, میں تیری عیادت کیسے کرتا, تو رب العالمین ہے. اللہ فرمائے گا کیا تجھے یاد نہیں میرا ایک بندہ بیمار تھا, تم نے اس کی عادت نہیں کی.
کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کر تو اس کی تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے. فرمایا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا اللہ اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہہ گئے میرے رب میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے. اللہ فرمائے گا کیا تجھے یاد نہیں میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا اجر میرے ہاں تو پاتا. اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ کہہ گئے میرے رب میں تجھ سے کیسے پانی پلاتا میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھے تجھ سے پانی مانگا اور تم نے پانی نہیں پلایا. اگر تم نے اسے پانی پلایا ہوتا تو اس کے پاس تو مجھے پاتا. کیا کمال بات کی اسلام نے. بات کو ختم کرتے ہیں آخری روایت پر جو جناب رسول اللہ کا فرمان ہے ارشاد ہے. ایک تو یہ کہ حضور نے معاشرت میں یہ بھی بتایا کہ تہمت کی جگہ پر نہیں جانا. حدیث پاک ہے مسلم شریف بخاری کے اندر سرکار مسجد میں بیٹھے تھے ہماری ماں سیدہ صفیہ حضور کے پاس آئی جو حضور کی بیوی ہے ہماری ماں. حضور نے سے کچھ بات کرنے لگے کہنے کہ صفیہ رکھو میں تمہیں گھر تک خود چھوڑ دیتا ہوں. سرکار نے حضرت صفیہ سے کہا کہ چلو. جب حضور ان کو گھر تک لے جا رہے تھے تو دو انصاری صحابی قریب سے گزرے اور انہوں نے حضور کو دیکھا. آگے جانے لگے تو حضور نے کہا رکھو رکھو ادھر ادھر یہ میری بیوی ہے صفیہ.
یہ جو عورت میرے ساتھ چل رہی ہے حضور نے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے صفیہ.
وہ کہہ رہے کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. حضور ہائے تعجب میں ہم نے ایسا تھوڑی کوئی گمان کیا تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی خاتون ہے تو ہم نے ایسا تھوڑی گمان کیا تھا. حضور فرما ان الشیطان یجری من الانسان شیطان انسان میں گھومتا رہتا ہے
مجرا الدم جیسے خون گھومتا ہے. وہ انی خشیت میں نے اس بات کا ڈر کیا ان یلقی فی انفسکما
شیئا تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی بات نہ آ جائے اس لیے میں نے وضاحت کر دی تمہارے سامنے. جناب رسول اللہ
حیا یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور بات کو یہاں پر دیکھیے سمیٹتے ہیں جو جناب رسول اللہ نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری کو. حضور نے فرمایا یا ابا ذر اے ابو ذر اذا طبخت مرقا
جب تو گھر میں سالن بنائے نا تیری بیوی
گھر میں سالن بنائے نا فاکثر ماء
اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈلوائیو
وہ تعاہد جیرانک
تاکہ ایک پیالی سالن لے کر اپنے پڑوسی کے پاس بھی پہنچ جا.
یہ محبت کی بات یہ جوڑنے کی بات جناب رسول اللہ نے بیان فرمایا. مسلم شریف کی حدیث ہے
آج میں کھا لوں پڑوسی جائے بھاڑ آج وہ جائے یہاں یہ مینرز جو گر گئے. دو طریقوں سے بندہ نیک ہو سکتا ہے ایک تعلیم سے دوسرا قانون کے ڈنڈے سے. قانون تو خود چور ہے
اپنے باپوں کے لیے اسلام آباد کے اندر ان کی ریسیڈنسی کو پاس کر دیا
اور 12 سے زیادہ محکمے کو گرا دیا اور شیطان چوتھے دن ہی امریکہ بھاگ گیا. لعنت ہے تمہاری شکلوں کے پر تم اس عہدوں کے عہد نہیں ہو. تم کہاں فاروق اعظم کہاں.
خدا تمہاری شر سے امت کو بچائے.
تم جس کے تلوے چاٹتے تھے وہیں پر پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا. غریبوں کے گھر توڑ دیے تم نے نظام ختم کر دیا. ابھی آپ جاؤ کیا گواہی لینی ہے 12 بجے عدالت کھولنی ہے.
واہ 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 تم سے کوئی متاثر نہیں ہوگا. یہ آخری دور چل رہا ہے اپنے اندر انصاف اور عدالت خود بیان کرو خود لاؤ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان
اللہ مسلمان کو حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. عدل یہ ہے کہ آپ پر جس کا حق ہے وہ دو. بیٹی کا حق پورا دو ماں کا حق پورا دو باپ کا حق پورا دو. حق سے مراد پیسہ ہی نہیں ادب تعظیم لحاظ مرتبہ اور احسان یہ ہے کچھ اس سے بڑھ کر دو. احسان کیا ہے مثلا بس میں اور آپ سفر کر رہے ہیں آپ ادھر بیٹھ گئے میں ادھر بیٹھ گیا. میں نے دیکھا کہ جناب آپ کو جگہ کچھ اور چاہیے تو میں نے اپنی جگہ میں سے کچھ جگہ آپ کو بڑھا دی. یہ ہے احسان. عدل سے دنیا میں چلے گا کچھ بڑھ کر کرے گا تو خدا محبوب بنا.
اللہ آج کی شب کو واقعتاً ہماری لیے تو قدر بنائے
اور اللہ رب العالمین جل وعلا شریعت مصطفیٰ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس دنیا کے اتار چڑھاؤ کو نہ دیکھو میرے دوستو. حق بات کہو
جناب رسول اللہ نے فرمایا
حق بات کہو، میرے آقا نے فرمایا حق سے تمہاری موت قریب نہیں آئے گی اور رزق تمہارا جائے گا نہیں دور۔ کس حسین ابن علی کی بات کرتے ہو؟ یزید ایسا ہی تو تھا جو ہو رہا ہے، اس خناس کا کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دل میں اس کے لیے نفرت تو رکھ سکتے ہو، اپنا ایک نظام تو رکھ سکتے ہو۔ اور آیت نمبر 151 گونج آ جائے یہاں سے، آیت نمبر جو نہیں بول سکتا میرا بھائی تشریف لے جائے، بعد میں ان کو بڑے ادب سے ہم کھانا بھی کھلا دیں گے، لیکن اپنی طبیعت میں سستی نہ لائے۔ سورۃ الانعام، سورۃ
پارہ نمبر
8، پارہ نمبر آیت نمبر 151، آیت نمبر 152، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، ہر رات لیلۃ القدر ہو جائے گی، ہر دن برکت والا ہو جائے گا۔ مقصد کسی پر تبرع تنقید نہیں تھا، کھل کر اپنی بات کرنا تھا اور غلط کو غلط کہنا تھا۔ حضور نے فرمایا نظام کو ہاتھ سے بدلو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے بولو، زبان سے نہیں بول سکتے تو دل میں برا مانو۔ ہم زبان سے بولیں گے، غلط کو غلط کہیں گے۔ شاہ صاحب دعا کرو، میں نے کہا دعائیں کس کی قبول ہوتی ہے؟ رسول کریم نے فرمایا جب تم حق کو صحیح کہو گے، غلط کو غلط کہو گے، خدا تمہاری دعا سنے گا۔ جب تمہارے بڑھے کرسیوں پر بیٹھنے والے، معتمد اور عزت کے منصب پر بیٹھنے والے، چاہے وہ پیر ہو یا مولوی ہو، جب وہ غلط کو غلط نہ کہیں، داڑھی کا ہر بال سفید بھی ہو جائے، خدا کی بارگاہ میں ان کی کھجور کے بھوسے کی طرح بھی حیثیت نہیں ہے، خدا ان کی نہیں سنے گا۔ لیکن غلط کو غلط کہنے سے مراد خود بھی غلطی سے بچو، خود بھی غلطی سے بچو اور اس غلطی کو اپنے گھر سے ختم کرو۔ ہمارا گھر خود ایک ریاست تو ہے، اس میں تو ہم دین لا سکتے ہیں، اس میں تو ہم نماز لا سکتے ہیں، بولو، اس میں پردہ لا سکتے ہیں، اس میں حضور کی اللہ کی توحید کو لا سکتے ہیں، اس میں حضور کی رسالت کے عقیدے کو لا سکتے ہیں، اس میں بھجن نہ بنے، اس میں ڈراموں کے آوازیں نہ چلے، اس میں شور شرابے گانے کے نہ ہوں، آواز اٹھے تو قال اللہ قال رسول کی ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر جو نیکی کرے گا دیکھے گا، رائی کے برابر کے دانے کوئی برائی کرے گا دیکھے گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان سچے مسلمانوں میں سے کر دے، سچے فرمان برداروں میں سے کر دے۔ دو زانو ہو جائیے، چند کلمات اپنے استغفار کے کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہم کیا کریں گے۔ آپ نیک لوگ ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، ہم جیسے بیکار صرف ایک آواز لگائیں گے آپ اس پہ آمین کہیے۔ دوزانوں ہو کر بیٹھ جائیے آپ، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور سر کی آنکھوں کو بند کر کے سنجیدگی کے ساتھ، خدا رہا اللہ ہمیں سنجیدگی عطا فرمائے اور کاہلی سے ہماری جان چھڑائے، سنجیدگی کے ساتھ کہ کس کے حضور بول رہے ہیں، کس کو یاد کر رہے ہیں، اس ذات کا لحاظ کہ جس کے حضور جب بات کرتے تو میرے آقا کا سینہ گرجتا تھا خوف سے۔ صحابہ کہتے حضور کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے اندر پانی ابالا جاتا ہے، حضور ایسے اللہ سے ڈرتے تھے۔ حضور نے فرمایا میں اللہ سے، اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں تو اللہ کو سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بات پر توجہ رکھیں۔ اور تو حضور سید عالم نے فرمایا، اور یہی ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی دانائی اللہ کا خوف ہے۔ اگر غلطی بتا دی جائے اور وہ شرعی ہو تو اس پر ناراضگی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ غلطی بتانا کوئی بغض کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، شریعت کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین مجھے بھی اپنی اصلاح کی توفیق دے، آپ کو بھی اپنی اصلاح کی توفیق دے، ہمیں آگے بڑھ کر اپنی ذات سے نکل کر سوچنے کی توفیق دے، نظریے کو سوچنے کی توفیق دے۔ سر کی آنکھوں کو بند کیجیے، استغفار، حضور نے فرمایا تائب من الذنب کمل لا ذنب له، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ لوگ بہت عزیز ہیں رب کو کہ جو خطا کر کے صدق دل سے توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہے رجوع اللہ، جتنی گناہ کیے ہیں علی اعوذ باللہ ان سے کامل توبہ دوبارہ نہ کرنے کا عہد مصمم، اور زبان سے توبہ کے کلمات کہنا، خود کو شرمندہ، خود کو نادم، خود کو خوار، خود کو ذلیل، خود کو حقیر یقین کر کے اس ذات بابرکات کی عزت، اس کی بلندی، متکبر رب کے آگے چونٹیوں کی طرح ہوگا، اجرب کے آگے جھکنے والے ہوں گے، خدا انہیں نور والے بڑے بڑے منبر بنا کر اس پر بٹھائے گا اور فرشتے ان کے پاؤں کو جھاڑ رہے ہوں گے. یہ انکساری ہے. لہذا خوف خدا دل میں رکھ کر میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے، استغفر اللہ 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 الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ذکر کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا کہ لا الہ، لا کو آپ اس طرح پڑھیں گے کہ آپ کے بائیں گھٹنے سے آواز کو گھماتے ہوئے دائیں پر لائیں گے، اور دائیں سے پھر آپ اپنے دماغ کی جانب آواز کو اٹھا کر اللہ کی ضرب آپ اپنے دل پر یا اپنے ناف کی طرف ماریں گے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ آپ پڑھیں گے لیکن آپ الف کو اپنے ناف کی سیدھ میں اٹھا کر اپنے دماغ تک لائیں گے اور پھر تشدید کے ساتھ دوبارہ سر کو نیچے لائیں گے. اللہ 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 محمد الرسول اللہ. اللہ پر اللہ جب آپ کہیں گے اللہ تو پھر آپ کی آواز اور آپ کی روح کی توجہ دماغ کی طرف ہو بلکہ اس سے اونچے مقام پر اپنے آپ کو پائیں، اور ہو کے لیے پھر سر کو اسی طرح نیچے قلب کی طرف یا ناف کی طرف لا کر آپ اشارہ کریں گے اللہ ہو لا اله الا الله محمد رسول الله الا 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 الله لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. حضور سید عالم نے فرمایا جس نے عشاء کی جماعت سے نماز پڑھ لی اسے لیلۃ القدر کا حصہ مل گیا. حضرت مولا حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین فرماتے ہیں
جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اسے آدھی رات اللہ کی راہ میں قیام کرنے کا ثواب، اور جس نے فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو پوری رات اللہ کے حضور قیام اور اسے شب بیداری کا ثواب۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا شافي الأمراض يا دافي البليات يا حل المشكلات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله ہمارے صغيرة كبيرة گناہوں کو معاف فرما، شیطان ابلیس سے بچا، شیطان انسان سے بچا، اپنے قہر و عذاب سے بچا، آنے والی بلاؤں سے بچا۔ مولا کریم خاتمہ بالخیر نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ مولا کریم جو اوراد و وظائف اور جو تلاوت قرآن اور آج کے دن مولا کریم جو حسنات تیری توفیق سے سرزد ہوئے، مولا کریم جو ادائیگی زکوٰۃ و صدقات اپنے رشتہ دار اور اپنے قریبی محلے والوں اور مولا کریم دینی مدارس اور مساجد اور ہر مسلمان کے ساتھ جو خیر خواہی راشن کی صورت میں، مال کی صورت میں اور کپڑوں کی صورت میں جو نیک کام مولا کریم جن بھائیوں نے کیا، مولا کریم تمام کے نیک کام کی توفیق تو نے دی تھی، اپنے شان شان قبولیت کا درجہ عطا فرما اور اسے قبول فرما لے۔ مولا کریم جتنے مسلمان بھائی ہمارے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، مولا کریم تمام کی جائز مرادیں، میری بہنوں کی تمام جائز مرادیں اپنی بارگاہ میں یا الہ العالمین شرف مقبولیت عطا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما۔ مولا کریم جو روزی کی تلاش میں ہے اسے رزق حلال کا شوق عطا فرما اور تکبر کرنے سے اسے محفوظ رکھ۔ مال رزق حلال تھوڑا ہو کمانے کی توفیق دے، سستی سے اسے محفوظ کر، کاہلی سے محفوظ کر، لمبی امیدوں سے ذہنوں میں خواہ مخواہ کے منصوبہ بندی کر کے کام سامنے ہو اور نہ کرنے کی سستی سے مولا کریم محفوظ فرما۔ جنہیں جن کو تو نے مال دیا انہیں شکر کا جذبہ بھی دے، قناعت بھی دے، صبر بھی دے مولا کریم، اور انہیں فضول خرچی سے محفوظ فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں دل سے خرچ کرنے کی توفیق دے، اور جہاں خرچ کرنا منع ہے وہاں سے انہیں رکنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حقوق، اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، قریبی خونی رشتہ داروں کو ہر رشتے پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما، ان کی خیر خواہی، ان کی خدمت، ان کی ضروریات کو پہلے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم آج کی شب کو واقعتاً ہمارے لیے لیلۃ القدر بنا دے۔ یا الہ العالمین اپنے فضل سے، مولا کریم اپنے فضل سے اس مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گھروں میں رحمت کا نزول فرما، سکینے کا نزول فرما، ہمارے گھروں سے نااتفاقی، بے برکتی کو ختم فرما، ایک دوسرے کی ذہنی کشاکش کو ختم فرما، تعصب اور ہرگرمی کو ختم فرما، ہمارے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر کر دے، ہمارے رشتہ داروں کا مولا ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر کر دے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو بدکاری بے حیائی سے مولا کریم محفوظ فرما، بد کرداری اور حرام کاموں سے محفوظ فرما، ہمارے اور ہمارے بچوں کی تنہائیاں اچھی فرما دے، نیک فرما دے، تنہائیوں کی بدکاریوں سے، تنہائیوں کی بدفعلیوں سے اور تنہائیوں کے گناہ کے مشاہدوں سے مولا کریم اور تنہائیوں کے گناہوں کی لذتوں سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ فرما۔ مولا کریم ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں صحت و کمال عطا فرما، ہمارے بچوں کے نصیب اچھے فرما، بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ مولا کریم آج کی شب مولا کریم ماں باپ کے لیے خیر کے دروازے کشادہ فرما دے، جن کی بچیاں خیر سے گئیں مولا کریم آنکھوں کی ٹھنڈک اور مولا کریم دل کا سرور بنا دے، دونوں گھروں کو آبادی عطا فرما۔ مولا کریم آج کے مجمع کے سب سے تمام امت کے جید علماء اور پارسا ہستیاں صحابہ کرام سے لے کر آج تک تمام کی ارواح طیبہ پر اس کا اجر پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اپنے فضل سے حضور قاری ملت حضرت قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ شاہ تراب الحق قادری نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمہ اللہ، شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب رحمہ اللہ، فقیہ النفس، فقیہ الملت، امام الفقہا حضرت علامہ مولانا مفتی وقار الدین صاحب رحمہ اللہ، اور حال ہی میں جن کا عرس گزرا 25 رمضان مبارک کو امام اہل سنت غزالی زمان رازی دوران علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
اور اس کراچی کے اندر مولا کریم جن جید علماء نے شب و روز ایک کر کے لوگوں تک دین پہنچایا، خطیب پاکستان مولانا شفیع قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے ہمارے اکابر اساتذہ مولا کریم، بالخصوص ہمارے الیاس بھائی قبلہ کی والد صاحب اور والدہ اور ان کے خاندان کے جتنے عز و اقارب اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے شدار، ہمارے اساتذہ تمام کی مولا کریم مغفرت فرما، خیر ہمارا مقدر فرما، سختی اور آزمائش سے ہمیں محفوظ فرما، سختی آزمائش سے محفوظ فرما، مولا کریم برے پھندے میں پھنسنے سے محفوظ فرما، بدعملی سے محفوظ فرما، ہر حال میں حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، برے اخلاق جس میں تکبر ہے، ریا ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، مولا کریم ان غلیظ افعال سے ہمیں محفوظ فرما، اخلاق عالیہ سچ ہے، امانت ہے، تواضع ہے، انکساری ہے اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، مولا کریم نے تمام احسن اعمال و احوال کا ہمیں مقدر بنا، دنیا کو راضی کرنے کی بجائے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم تیری رضا ہمیں کامل عطا فرما، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت عطا فرما، جو ہمارے بھائی چاہتے ہیں مانگنا وہ عطا فرما، جو ہم چاہتے ہیں مانگ نہ سکے بن مانگے عطا فرما، جو ہمیں چاہیے تھا اور ہمیں یاد نہ رہا اس اجتماع کی برکت سے مولا کریم بن مانگے وہ تمام سعادت عطا فرما،
تیری شان ہے یم اللہ ما یشاء اسمت، تو جسے چاہتا ہے تقدیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے تقدیر سے مٹاتا ہے، ہم سے ہمارے بچوں سے مولا کریم شقاوت اور بدبختی مٹا دے، ہم تمام کو سعیدوں میں شمار فرما، حرام مال سے ہمیں نجات عطا فرما، حرام مال سے نجات عطا فرما، حلال میں برکت عطا فرما، حلال کاروبار میں برکت عطا فرما، وہ ستے عطا فرما جو آج ہم نے عہد کیا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 اور 52 کو سمجھنا عمل کرنا مولا کریم ہمارے لیے آسان فرما دے، میرے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما دے، مولا کریم اپنے فضل سے عالم اسلام پر فضل فرما، فلسطین کے میرے مسلمان بھائیوں پر فضل فرما، یا ہلال الامیر اپنے فضل سے بھارت کے اندر جو ہندو گنڈے اور دہشت گرد مولا کریم مساجد پر حملہ کر رہے ہیں، مزارات پر حملہ کر رہے ہیں، مدارس پر کر رہے ہیں، ان دہشت گردوں سے ان نہتے مسلمانوں کو محفوظ فرما، مسلمان بدن کے مانند ہیں مولا کریم، ہم ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کو سلامتی عطا فرما، ان بھیڑیا حکمرانوں سے جو نوچ رہے ہیں کسی اور کی دلالی کر رہے ہیں، مولا یہ ملک کبھی نہ بنتا لیکن تو نے بنا دیا ہے، اب اس کی حفاظت تو اپنے ذمے لے لے مولا، اس کی حفاظت فرما، غریب مسلمانوں کے لیے چھت ہے مولا، آزادی کے ساتھ بیٹھ کر مولا تیرے دین کو بیان کرتے ہیں، مولا کریم یہ تقوی و طہارت اور ایمان کے تحفظ کا مرکز ہے، مولا کریم پاکستان کو، اس کی آزاد فضا کو، اس کے موسموں کو، اس کی سرحدوں کو عافیت والا بنا، مولا کریم جو جوان اور جو مخلص لوگ اس پر پہرا دے کر اپنی جوان جوانیوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کو تحفظ دیتے ہیں، مولا کریم غیب سے ان کی امداد اور نصرت فرما دے، اس ملک کو دہشت گردی سے بچا لے، افراتفری سے بچا لے، مولا کریم باہر جانا کسی کا ہے لیکن غلامی ہے، پاکستان آزادی ہے، پاکستان آزادی ہے، ہمارے بچوں کو اس نعمت کا شعور عطا فرما، ہمیں شعور عطا فرما، اس ملک کی قوم کی ترقی کی توفیق عطا فرما، خود اپنی گلی کوچوں کو سنوارنے کی توفیق دے دے، اپنے محلوں کو سنوارنے کی توفیق دے دے، خود ہی ہم اس ملک کے اندر اخلاق کی بالادستی لائیں، سڑک پر صحیح طریقے سے چلیں، صحیح طریقے سے چلائیں، سگنل ہو یا نہ ہو لیکن مولا کریم قانون کو فالو کریں، کوئی ہمیں دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا لیکن اس نعمت کی قدر کے لیے خود ہم اپنے عمل سے بول چال، کہاں تھوکنا ہے، کہاں نہیں تھوکنا، کہاں کچرا پھینکنا ہے، کہاں گندگی کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کہاں ڈالنا ہے، مولا کریم جو ضابطے ہیں اس کی توقیر خود ہی سے کر کے اس نعمت کی قدر ہمیں عطا فرما، اس نعمت کی قدر ہمیں عطا فرما، مولا کریم دشمن تیرے دشمن کی غلامی سے ہمیں محفوظ فرما، اسلام کے دشمنوں کی غلامی سے محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، ہمارے الیاس بھائی کو مولا کریم کامل صحت عطا فرما، ان کی اہلیہ محترمہ کو کامل صحت عطا فرما، ان بھائیوں کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، مولا کریم ان کے رشتہ داروں میں برکت اور اتفاق عطا فرما، کیا با کمال کام کیا، پیسہ بھی لگایا، کھانا بھی کھلایا، سب کچھ بھی کیا، مقصد صرف خیر کا تھا، مولا کریم ایسا ذوق دین کی خدمت کا ہمیں بھی عطا فرما، فروغ عطا فرما، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله
ہمارے سینوں کو وسوسوں سے پاک فرما، مجالس کا ادب عطا فرما، مسجدوں کا ادب عطا فرما، مسجدوں میں ہم وضو کا پانی نہ گرائیں، مسجدوں میں تھوکے نہ، مسجدوں میں گندے پاؤں لے کر نہ آئیں، مسجدوں میں لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، مسجد کے اندر ایسا کوئی عمل نہ کریں جو تجھے پسند نہیں، مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کریں، جو عزت والی جگہ ہے ان کی عزت کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں صرف اللہ کے خوف اور اسی کو راضی کرنے کے لیے حضور نے فرمایا، جس نے ایک دفعہ سچوں کے ساتھ بیٹھ کر سچا کلمہ پڑھ لیا وہ بخش دیا گیا، کتنے نیک لوگ بیٹھے ہوں گے، ہم جیسے بیکاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کعبۃ اللہ کا تصور کیجئے، اللہ سے ملاقات حق ہے، مرنا حق ہے، قبر میں اس کے محبوب کا دیدار حق ہے، جنت حق ہے، اس کی عنایت حق ہے، اس کا دیکھنا حق ہے۔ اس نیت کے ساتھ لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا رحم الراحمین۔ ایک شعر پڑھ لیجئے،
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہار رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولا کریم سارے بھائیوں کو آبادی عطا فرما، اور مولا کریم جتنا وقت دیا اس کی بہترین جزا عطا فرما، ہم سب بھائیوں کو دین کی فروغ کے لیے متحد فرما، ایک دوسرے سے انانیت ختم فرما، شریعت کی تعلیم کے لیے ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم تمام